صبحوں میری رحمتوں سے بھری
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے ہماری ذمہ داریاں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کس کس حیثیت سے ہم ذمہ داریوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ ایک فرد تنہا زندگی گزارتا ہے یا معاشرتی سطح پر آ کر لوگوں کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارتا ہے، جس طرح اس کے ریلیشنز بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہم عمر تو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرف نہیں آ پاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور گزرتے وقت کے ساتھ میری بدلتی ہوئی ذمہ داریاں کون سی ہیں۔ اگر اس کا تعین رہے، اسے ذہن میں رہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، میرا حلقہ احباب وسیع ہو رہا ہے، تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں بھی وسیع ہو رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ کس سطح پر آ کر ہماری کیا ذمہ داریاں بن جاتی ہیں، کچھ ڈائمنشنز انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی کالز کو، آپ کی میسیجز کو، آپ کی فرمائشوں کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ آئیے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ عزوجل مبلغین کے مدنی پھول سلسلے میں شامل ہوں گے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر وقت نکال کر، وقت بنا کر، وقت کا تعین کر کے اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اپنی زندگی میں ایک خاص سکون محسوس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی رب عزوجل کی رحمت کو صدا دینے والا ایک کام ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عشق رسول کی لا زوال و بے مثال دولت عطا فرمائے اور اس میں روز بروز اضافہ عطا فرمائے۔ آئیے ابھی بڑھتے ہیں سلسلے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت کی طرف۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إن صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر از خود ایک احساس ذمہ داری بیدار ہوگا، مومنانہ صفات جو ہیں وہ مزید اجاگر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی یہ کتاب بندے کے دل سے گندگی کو دور کرتی ہے، یہ کتاب ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتی ہے، چاہے وہ ظلمت، چاہے وہ اندھیرا، بد عقیدگی کا ہو، چاہے بد اعمالی کا ہو، چاہے بد اخلاقی کا ہو، اللہ رب العالمین جل وعلا کا قرآن ہر قسم کی گندگی کو دور فرماتا ہے، قلوب اور اذہان کو منور فرماتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں، ہم غور کریں کہ ہمارا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ بغداد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہی کلام سنائیں گے۔ پہلے تو حضور یہ بتائیے کون سا کلام سنائیں گے؟
بہت جود و کرم ہے شہ بتاتے ہیں،
سبحان اللہ، امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاتے رہ۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔
صلی اللہ نبی جدا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ وہ کیا جو دو کرم بتحا تیرا، وہ کیا جو تو کرم ہے شگ بتحا تیرا، وہ کیا جو تو کرم ہے شگ بتحا سدتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سدتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، جانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتحا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں صدقہ تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدحا تیرا ایک میں کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کوثر عطا فرمایا ہے، خیر و برکت کی اتنی کثرت عطا فرمائی ہے کہ جب جو چاہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کرے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب نے جو منصب عطا فرمایا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل آپ کے دربار سے خالی نہ جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منصب دیا گیا ہے، پھر اس کے یہ تقاضے بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شفا مانگنے کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفائیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی اعضا مانگنے کے لیے آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اعضا میں صحت بھی عطا فرمائی ہے۔ نکلی ہوئی آنکھ لے کر آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری کے جو تقاضے بیان کیے، یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کا دل صاف کریں، انہیں کتاب و حکمت سکھائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوثر عطا فرمائی گئی، اس میں پھر یہ بھی آ گیا کہ جو لوگ حاجتیں آپ کے پاس لے کر آئیں، آپ ان کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاجتیں بھی پوری فرماتے، حتیٰ کہ اگر کوئی پیاسا آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ پیاسا نہیں پیاسے آ جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پانی نہ موجود ہونے کی صورت میں سوال کریں کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کر کے حضور نے دکھایا کہ اپنی انگلیوں سے وہ چشمے جاری کیے کہ جس سے پیاسے سیراب ہو گئے، نہ صرف پیاسے سیراب ہوئے، نہ صرف انسان سیراب ہوئے، حتیٰ کہ جانور بھی سیراب ہو گئے. اللہ رب العالمین نے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کثرت عطا فرمائی، خیر و برکت اور یہ بھلائیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں. ہم بھی حضور سے تعلق کو جوڑیں تو انشاءاللہ عز و جل بے شمار خیر، بے شمار بھلائیاں ہمارا بھی مقدر بنتی چلی جائیں گی. تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو اپنانے کی ضرورت ہے. موضوع آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین پہلے بیان ہو چکا، آج کا موضوع ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ہم اپنی حیثیت کا تعین کرتے چلے جائیں اور پھر ذمہ داریوں کی بھی ایک لمبی لسٹ ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی. میں ایک ہی وقت میں بہت ساری حیثیتیں رکھتا ہوں، مثال کے طور پر میں ایک ہی فرد ہوں، میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا باپ ہوں. یہ چند جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری بنتی ہیں، شخصیت کے مختلف پہلو بنتے ہیں. اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر ظاہر ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری بنتی ہے، اگر میں ٹیچر ہوں تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کہیں امپلائی ہوں تو امپلائمنٹ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور کیا کیا تقاضے مجھ سے کیے جاتے ہیں اور مجھے کیا کیا پورے کرنے چاہیے، وہ بھی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن بنیادی طور پر ہم یہاں یہ سوال کر لیتے ہیں اپنے مبلغین سے، مبلغین کے تعارف میں آپ کو کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے دائیں جانب پہلی سیٹ پر موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا سید ثاقب شاہ اتاری، ان کے ساتھ جلوہ فرمائے مولانا منعم اتاری مدنی. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کے ذوق و شوق میں، علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور درست انداز سے دین اسلام کی ترجمانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خدمت میں ہم سب کو قبول فرمائے. سوال بڑھاتا ہوں میں منیم بھائی کی جانب، اور سوال یہ ہے کہ منیم بھائی یہ تعین کیسے ہو کہ میری کیا ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے خالد بھائی کہ یہ دیکھا جائے کہ مجھ پر ذمہ داریاں ہیں کتنی. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے اگر مرد ہے یا عورت ہے، دونوں پر ہر اعتبار سے اس کے منصب کے لحاظ سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. عورت کی چار حیثیتیں بیان کی گئی ہیں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. اب اسی طرح اب حیثیتوں کو دیکھتے چلے جائیں، ماں ہے تو ماں پر کیا ہے، بہن ہے تو بہن ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہے تو بیوی ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں. اسی طرح مرد ہے جیسا آپ نے خود بیان فرما دیا، اگر وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے ایک وقت میں، شوہر بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اس پر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں. اب ان ذمہ داریوں کا تعین کیسے ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین بندہ کر لے کہ جب تک کسی ذمہ داری کا تعین نہیں ہوگا نا، اس وقت تک اس ذمہ داری کو وہ بندہ کما حق کو پورا نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے،
جب تک اس کو پتا نہیں چلے گا میری ذمہ داری ہے کیا. جب خود ذمہ دار کو پتا نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، تو جب اس نے نہیں کرنا تو کوئی اور کیا خاک کرے گا.
ٹھیک ہے،
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میری ذمہ داریاں کون کون سی ہیں. آپ کامیاب لوگوں کو پڑھیں خالد بھائی تو وہ لوگ اپنے روم کے اندر لسٹ لگا کے رکھتے ہیں کہ مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں. انسان ان کو دیکھتے ہیں کہ مجھ پر یہ ذمہ داریاں ہیں، ان کو میں کتنا ان پر پورا اتر رہا ہوں اور کتنا اس پر پورا نہیں اتر رہا. تو جب تک ان چیزوں کا تعین نہیں ہوگا تب تک بندہ ان ذمہ داریوں کو کما حق کو پورا نہیں کر سکتا. آپ ڈاکٹر اور مریض کی مثال کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر نا لسٹ پہ بنا کے دے دیتا ہے مریض کو، بھئی تمہاری ذمہ داری میں سے یہ ہے کہ تم نے یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی. جب وہ لکھ کے دے دیتا ہے مریض اس کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے پتا ہوتا ہے اس کو بھئی میں شوگر کا مریض ہوں مجھے یہ چیز نہیں کھانی. اب جب اس کو اس نے لکھ کے دے دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری میں سے ہے کہ یہ تم نے کھانا ہے اور یہ تم نے نہیں کھانا، اور اس کو پتا ہے کہ اب یہ اگر کھاؤں گا تو کتنا نقصان ہوگا اور یہ اگر نہیں کھاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. جب اس کو سارا کچھ اس کو بتا دیا جاتا ہے، لکھ کے بتا بھی دیا جاتا ہے، دکھا بھی دیا جاتا ہے، اور جو بندہ پھر بھی بندہ احساس نہ کرے اور وہ چیز کھاتا رہے، پرہیز نہ کرے، اور پھر اس کے نقصان اس کے سامنے ہوتے ہیں.
جی
کئی لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے یا گھر میں ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. تو یوں ذمہ داری کا تعین ڈاکٹر مریض کے لیے کر دیتا ہے. ایک میں نے مثال دی ہے، لیکن ویسے بندہ دیکھا جائے کاروباری ہے یا شوہر ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس پر ذمہ داریاں عائد ہیں تو ان ذمہ داریوں کا تعین کریں. یہ ذمہ داری مجھ پر ہے، کس کا خرچہ مجھ پر دینا لازم ہے، کس کا خرچہ مجھ پر نہیں ہے، میں نے گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، میں نے کس کا خرچہ اپنے جو ہے ذمہ لے رکھا ہے، ان چیزوں کا تعین کرے. جب تک تعین نہیں نہیں ہوگا وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا. یہ بات تو سب سے بنیادی بات ہو گئی. اور جو لوگ ذمہ داریوں کا تعین کر لیتے ہیں, اب تعین کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کو ادا کیسے کر رہے ہیں. احساس ذمہ داری یا ذمہ داری کا احساس یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے.
ٹھیک ہے,
جب تک یہ ذہنی کیفیت انسان کے ذہن پر طاری رہتی ہے انسان سکون سے نہیں بیٹھتا. جب تک وہ کام کر نہ لے سوچتا رہتا ہے یہ کام کرنا کیسے ہے, کس انداز میں کرنا ہے, یہ کام جلدی کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کام زیادہ نفع مند کیسے ہو سکتا ہے. تین چار چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں.
ایک کام سامنے ہے تو پھر اس کی پلاننگ اور مختلف قد و خال اس کے واضح کرتا ہے.
اور جو لوگ اس کام میں کامیاب ہوتے ہیں نا وہ ان سے بھی مشورہ کرتا ہے, یار یہ ذمہ داری تم پر بھی ہے اب یہ مجھ پر بھی آنے لگی ہے, تم اس میں کامیاب کیسے ہوئے ہو. وہ اس سے بھی ٹپس وغیرہ لیتا ہے کہ بتاؤ میں نے کیسے کرنا ہے, تم نے اس کو کیسے مینج کیا ہے. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی لازمی کرتا ہے اور مشورے کے اندر برکت بھی ہے کہ ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جائے, بھئی آپ اس کام میں کامیاب کیسے ہوئے ہیں. تعین تو ہو گیا, پہلا تھا تعین, اب تعین کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے. جب تک اب بنیادی چیز کیا ہے, تعین. تعین نہیں کیا نا آگے والے مرحلے سارے بیکار ہیں. جب تک تعین نہیں ہوگا, آپ نے تعین کر لیا, وقت بنا لیا, اپنا جدول شیڈول اپنے ترتیب دے لیا, اس کے بعد جو ہے یہ آگے والے مراحل آتے ہیں کہ آپ نے کس سے مشورہ کرنا ہے, کیسے مشورہ کرنا ہے. آگے والے ذہن میں سوالات بعد میں آتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی خالد بھائی یاد رہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہو پایا نا تو اس میں احساس ذمہ داری کا فقدان پایا جائے, لازمی نہیں ہے. دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں. بسا اوقات جو ہے وہ انسان کو دکھاوے کا زیادہ شوق ہوتا ہے, یہ ذمہ داری ہے یہ میں لے لوں گا, دوسری ذمہ داری یہ بھی میں لے لوں گا. جو ہے بھڑکے مارنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے بندہ ساری ذمہ داریاں لے لیتا ہے, بعد میں ایک بھی نہیں کر پاتا. یہ بھی ایک وہ فقدان ہوتا ہے, اگرچہ اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا ہے, ذمہ داری کا احساس, لیکن بسا اوقات ریا کی وجہ سے یا دیگر عوامل جو ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے بھی بندہ ذمہ داری پر پورا نہیں اتر پاتا. تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے, ذمہ داری کا تعین. پہلے تعین کر لیا جائے کہ مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ کامیاب لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لسٹ بنا لیتے ہیں اور اپنے گھر میں لگا لیں یا اپنے موبائل کے اندر ہی بنا رکھ لے, جہاں بھی ایسے مقام پر اس کو رکھ لے کہ جہاں سے اس کا روز گزر ہو اور وہ روز اس کو دیکھتا رہے کہ بھئی میری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو جب تک وہ ذمہ داریاں اس کے ذہن میں رہیں گی, ذہن نشین رہیں گی, انشاءاللہ وہ مکمل طور پر ان پر کامیاب ہوں گے.
بھائی اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ پلینر جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو لگا لیا جائے اور دیکھ لیا جائے, اگر میں اپنی آفیشیل ذمہ داریوں کی بات کرتا ہوں تب تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ میں ایک جگہ اگر ملازم ہوں 8-10-15 گھنٹے یا جس طرح جس جو کہیں خدمت انجام دیتے ہیں اپنی, وہ اپنی ڈیوٹی آور کے حساب سے اپنے پلینر مینٹین کرتے ہیں کہ میں نے آج دن بھر میں اتنے کام ہیں اور یہ میری ذمہ داریاں ہیں, وہ میں کر لیتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی تو میری کچھ ذمہ داریاں ایسی بھی ہیں نا جو مجھے شاید کسی پلینر پر نوٹ نہیں کرنی, میں نے اپنے دل میں ہی نوٹ کر لینی چاہیے. وہ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو میرے ذہن میں ہوں کہ مطلب میں ایک مسلمان ہوں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے. اب یہ تو ظاہر ہے وہ بات نہیں ہے جس کو لکھا جائے گا اور لکھ کر یاد کیا جائے گا. وہ ہر وقت مسلمان ہے, جب بندے نے کلمہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھ لیا ہے تو اب ایک الارمنگ کال اس کو بار بار آنی چاہیے نا, ریمائنڈر آنا چاہیے کہ بس اذان ہو رہی ہے تو اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہیں, ان کا تعین تو ہمیں ہمارے لیے قرآن کر کے دے رہا ہے. اور بہت سارے جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی قرآن و حدیث میں جو ترجمانی موجود ہے, جو بیان موجود ہے, وہ بتاتا ہے ہمیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی ذمہ داری کس سطح پر کیا بنتی ہے. اب ہمارا اگر قرآن سے رشتہ نہ ہو تو میں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کیسے
مسلمان ہونے کی.
یہ بھی ہوتا ہے, میں یہاں بھی ایک بات مزید ایڈ کروں, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ پر کھڑا ہوں اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے.
ٹھیک,
اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ میرے ڈومین میں ہی نہیں آتا, یہ میری ذمہ داری بنتی ہی نہیں. اب ہم دونوں افراد ایک چیز کی ذمہ داری ڈالنے پر لگے ہوئے, میں کہتا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہاری ذمہ داری ہے, تو وہ چیز وہیں رہ گئی. وہ کون سی چھ آئے گی جو میری ذمہ داری کا تعین کرے گی؟
اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے, جب آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, تو سلمان بھائی یہاں پر ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا یہ غفلت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے.
جی,
بندہ جو ہے وہ غافل ہوتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت وہ میسر نہیں ہوتی, بندہ صرف اپنی آفیشیل ذمہ داریوں میں لگا رہتا ہے کہ بھائی اس کے اندر میں نے کامیاب ہونا ہے. ویسے حقیقی کامیابی تو یہی ہے نا کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو. اب اس کی یاد دہانی کے لیے بھی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدری انعامات کا رسالہ عطا فرما دیا ہے کہ بندہ جب رات کو سونے لگے تو اس وقت بھی اس کو دیکھ لے کہ بھئی میں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں اور کون کون سے اعمال میں نے نہیں کیے اور کون سے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ گناہ سے ہے اور وہ میں کرتا رہا. تو یہ بندہ اس پر بھی بندہ غور کرے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو بندے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ایک تو وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے لازمی قرار دے دی ہیں, جیسے پانچ نمازیں پڑھنا یہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر لازمی قرار دے دیا ہے, اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن جب تک اس کے نقصانات اور ان کے کرنے کا جو اجر ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا تب تک بندہ جو ہے ان سے جو ہے بچ نہیں سکتا اور ان کو کر نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اسلام نے منع کیا ہے کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کا دل نہیں دکھانا. اب کئی لوگ دکھا دیتے ہیں لیکن اگر کسی کے ذہن میں نقصان اس کا ہونا کہ اس کا عذاب کتنا ہے, اس پر وعیدیں کتنی ہیں کسی مسلمان کا دل توڑنا, جیسے کہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرنا یہ کعبے کو ڈہانے سے بھی بدتر ہے. اور بھی کافی سارے اس طرح کے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, جس کسی کے عیبوں کو اچھالنا, کسی کے عیب جو ہے لوگوں کو بتاتے پھرنا, اگر اس کے جو نقصانات ہیں اس کی جو وعیدیں ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی, جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کے عیب فاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب فاش کر دیتا ہے. اور امام یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں لکھا کہ جب اللہ کسی کے عیب فاش فرمائے گا نا تو پھر وہ بند مکان میں بھی بیٹھا ہو وہاں پر بیٹھا بیٹھا ذلیل ہو جائے. اب اس طرح کے نقصانات جب بندے کے دماغ میں ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کسی کے عیب کو اچھالے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے دین کے بارے میں, ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں بنیادی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بندہ جو ہے ان پر مکمل پورا نہیں اتر پاتا.
جب ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے منیم بھائی اور شاہ صاحب گفتگو کرتے ہیں تو مختلف ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں, کچھ ہمارے عقائد کے اعتبار سے, کچھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے, فرائض و واجبات کے اعتبار سے. پھر قرآن کیونکہ ایک نہایت ہی عمدہ کتاب ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات کو بیان کرتا ہے, تو پھر یہ زندگی کے کسی پہلو کو تشنا تو نہیں چھوڑتا, چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو, چاہے اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو, چاہے اس میں معاملات آتے ہوں, چاہے اعتقادات آتے ہوں. اسلام اور قرآن تو پھر ان ساری ہی جہات پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے. تو اخلاقی سطح پر ہم دیکھتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس پر شاہ صاحب سے مدری پھول لیے جائیں, کہ اخلاقی سطح پر ہم دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ ہمیں نظر آتا ہے جس کو ہم اسٹوڈنٹ کا طبقہ کہتے ہیں, طلبا, شاگرد, طالب علم. ان کی اب معاشرے میں مختلف ذمہ داریاں ان کی بھی ہیں کہ یہ کس طرح پڑھیں, کہ ایک طالب علم کو دیکھ کر ایک جاہل شخص میں بھی تو یہ شعور بیدار ہونا کہ یار یہ پڑھنے والا ہے اور یہ فلاں شخص نہ پڑھنے والا ہے. تو نہ پڑھنے والا یہ تو سوچے کہ یار اگر پڑھ لکھ کر بندہ سنور جاتا ہے تو میں نے بھی سنورنے کی طرف آنا چاہیے, لیکن اگر کسی کی تعلیم اس میں بگاڑ پیدا کر رہی ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر طالب علم کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے؟ اور جب ہم طالب علم کی بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس میں استاد کی بھی ایک جھلک آتی ہے نا, کیونکہ طالب علم تو وابستہ ہی استاد سے ہے, جو اس کو سکھایا جائے گا وہ سیکھے گا. کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. خالد بھائی, یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے حقیقت ہے کہ یہ بہت وسعت رکھتا ہے اپنے دامن میں. ساتھ عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی شخص باشعور ہے, عاقل بالغ ہے, اس پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. مسلمان ہونے کے اعتبار سے جس طرح ہمارے منیم بھائی کلام فرما رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں, مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ذمہ داریاں کچھ عائد ہو چکی ہیں, اور پھر کچھ جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی ہم جس وقت اپنے مستقبل کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے, ہم نے مستقبل میں کرنا کیا ہے, مقصد کیا ہے, تو اس کے لیے پھر ہمیں اساتذہ کرام کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو سب سے پہلی جو درس گاہ ہے,
جی,
پہلی درس کا تو وہ ہے والدہ, والدہ کی تربیت, والدہ کی تعلیم. اس کے بعد والدہ یا والد صاحب ایک حد تک تعلیم و تربیت کا سلسلہ کرتے ہیں, لیکن جس لیول پر ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے, جو مقصد ہوتا ہے, وہاں پر پہنچنے کے لیے ہمیں اساتذہ کرام کے دامن سے جڑنا پڑتا ہے, اساتذہ کرام کا سہارا لینا پڑتا ہے.
صحیح ہے.
تو اب ابتدان تو دیکھیں کہ استاد کی ذمہ داری کیا ہے.
ٹھیک ہے,
استاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ بہت ساری ذمہ داریوں میں ایک تو استاد کی ذمہ داری کتاب سے تعلق تو ہے ہی ہے, کیونکہ کتاب سے تعلق ہوگا تبھی تو وہ استاد ہے. کتاب کے ساتھ ساتھ استاد کی جو ذمہ داری ہے وہ طالب العلم کے اخلاقیات کو سنوارنا ہے.
ٹھیک ہے.
طالب علم کے اخلاق سورے ہوں, طالب العلم کے اچھے اخلاق ہوں, نکھرے اخلاق ہوں, تو ہی یہ سلسلہ جو ہے نا طالب علم جو ہے جو مقصد تک پہنچے گا.
ساقی بھائی, یوں بھی دیکھا جائے نا تو جس طرح اب ایک پروفیشنلی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا, چاہے وہ استاد ہے تو استاد کہتا ہے کہ مجھے ادارتی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے سلیبس کمپلیٹ کروانا ہے, یہاں سے یہاں تک میں نے پڑھانا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. اور مجھ سے سوال بھی اسی کا ہوگا, بھائی دوسری باتیں آپ چھوڑیں, آپ یہ بتائیں جو سلیبس آپ کو دیا گیا تھا کیا آپ نے وہ کمپلیٹ کروا دیا ہے؟ اگر نہیں کروایا تو پھر ادارہ اس کو فیل کرنے میں لگا ہوا ہے. اور اگر اس نے سلیبس کمپلیٹ کروانے پہ دھیان رکھا ہے, اخلاقی موضوعات پر اس طرح سے اس نے گفتگو نہیں کی, تو یہ بات ہوتی ہے کہ جناب استاد کی ذمہ داری یہ تھی. تو یہاں پر جو استاد کی ایک حیثیت بنی تو وہ دو اعتبار سے بنی نا, ایک تو وہ ادارے کو جواب دہ ہونے کے اعتبار سے, اور ایک اس کی جو فرض شناسی والی حیثیت ہے وہ ایک جدا گانا بنی. تو دونوں ہی حیثیتوں سے اس کو کام کرنا چاہیے.
دیکھیں استاد جو ہوتا ہے وہ ایک شفیق باپ کی مانند ہوتا ہے. باپ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں بیٹا تمہارے لیے کام نہیں کروں گا. وہ جہاں پر محبت دیتا ہے وہیں پر وہ سردیوں میں بھی کام کر رہا ہے, وہ بارشوں میں بھی کام کر رہا ہے, اسے مزدوری کرنی پڑ رہی ہے تو مزدوری بھی کرے گا, وہ تپتی دھوپ میں وہ کام کر رہا ہے, وہ آندھیوں کو نہیں دیکھتا, طوفانوں کو نہیں دیکھتا, اور بالمقابل وہ اس کی پڑھائی کا, تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ کرتا ہے. تو استاد ایک شفیق باپ کی مانند ہوتا ہے. اگر استاد یہ سمجھ لے کہ حقیقتاً کہ میں ایک شفیق باپ ہوں, جہاں پر میں نے اس کو کتاب پڑھانی ہے, اپنا نصاب پورا کرنا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کی تربیت بھی کرنی ہے. دیکھیں جب تربیت کا فقدان ہوگا, کتاب تو پڑھ لیں گے, کتاب پڑھ لیں گے, تربیت کا فقدان جس وقت ہوگا تو پھر معاشرے میں جو خرافات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی. میرا خیال ہے ایک پڑھا لکھا طبقہ ایسا کلام کرتا نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. ہم اگر اپنی ذمہ داری کو ایز اے استاد, اگر میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ جاؤں کہ میری ذمہ داری کیا ہے, کتاب کے ساتھ تو ہے لیکن ساتھ ہی میری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ بہت بڑا سرمایہ میرے ملک اور ملت کا میرے ہاتھ میں ہے, یہ میرے دین کا بہت بڑا سرمایہ ہے. میں نے اگر استاد, میں آج بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر استاد یہ اپنے اوپر لے لے کہ میں نے معاشرے کو, میں نے ملک کو, ملت کو, میں نے دین کو ایک باشعور باوقار انسان دینا ہے, میں نے باوقار عالم دینا ہے, یقینی بات ہے خالد بھائی کہ ہمارا معاشر خود ہی سنور جائے گا.
کیا بات ہے, بہت پیاری بات.
اس میں خالد بھائی ایک بات یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بسا اوقات نا والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا استاد اس کو سیدھا کر لے گا, استاد یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے, میں نے تو صرف پڑھانا ہے, تو دونوں جو ہے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے بچہ بگڑ جاتا ہے.
وہی بات آ گئی کہ وہ بیچ میں چیز رکھ کے دونوں فیصلہ ہی کر رہے ہیں, نہیں یہ تمہاری نہیں یہ تمہاری. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سنور گیا تو ہمارا بگڑ گیا تھا تمہارا, برائی میں جو کردار ادا ہوا وہ آپ کی طرف سے ہوا. اسی طرح میں یہاں گفتگو کرنا چاہوں گا, ایڈ کرنا چاہوں گا اس بات کو کہ والدین جس میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں, دونوں ہی بسا اوقات بچہ اگر بگڑ جائے نا تو والد نے یہ بلیم کرنا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے بگڑا ہے, اور والدہ نے یہ بلیم کرنا ہے کہ نہیں محترم یہ آپ کی وجہ سے بگڑا ہے. اور اگر کوئی چیز اس میں اچھی ہے تو دیکھا میرا بیٹا مجھ پر گیا ہے, یہ والی باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ بھی مزید اس میں ایڈ کیجئے گا, کہ ایک اعتبار سے ذمہ داری کما کر لانے کی والد کی تھی, وہ اس نے پوری کی, لیکن والد کی ایک حیثیت بچے کو, بچے کا معلم ہونے کی بھی تو تھی, وہ بچے کو سکھا سکتا تھا, کچھ وقت اسپینڈ کر سکتا تھا بچے کے ساتھ جو کرنا چاہیے تھا. اگر بچے کو آپ نے وقت نہیں دیا تو بچے میں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ بچے کو وقت نہ دینے کی وجہ سے اس میں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں, اور بچے کو وقت دیا لیکن وہ برائیوں کے ساتھ دیا تب بھی اس میں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور عام طور پہ ہمارا اس پر رجحان نہیں ہوتا, جو ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہوں, ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا ہوں, جو یہ کہتا ہے وہ کر رہا ہوں, جو مانگتا ہے وہ دلاتا ہوں, جہاں اس نے کہا کہ میں نے یہاں پڑھنا ہے وہاں جناب اس کا ایڈمیشن کروا دیا, جہاں یہ سوچا کہ جناب فلاں کلب مجھے جوائن کروا دیا جائے, فٹنس سینٹر ہے اور یہ ہے وہ ہے, میں نے ہر کام اس کے لیے کر کے دیا ہے, لیکن یہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کر رہا ہے, تو آپ نے صرف پیسہ پھینکا تھا, جو اس کی ضروریات تھی وہ پوری کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ساتھ ساتھ جو اس کو ادب سکھانا تھا وہ نہیں سکھایا. وہ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص اپنے والد کو مار رہا تھا, تو اس کے والد لے کر آئے اسے کسی بزرگ کے پاس اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے مجھے مارتا ہے. پوچھا کہ آپ کا بیٹا ہے آپ کو کیوں مارتا ہے؟ کیا آپ نے اس کو قرآن سکھایا؟
نہیں سکھایا.
کہا نہیں سکھایا. جی حدیث سکھائی؟ نہیں سکھائی. دین کی کوئی بات سکھائی؟ نہیں سکھائی. تم کیا کرتے ہو؟ جناب میں تو ہل چلاتا ہوں اور جناب جانوروں کو سیدھا کرتا ہوں. تو کہا بس یہ جو جس طرح تمہیں کرتا ہوا دیکھتا ہے اس نے تمہیں دیکھ کے وہی سیکھا ہے. نہ تم نے قرآن سکھایا اس کو, نہ حدیث سکھائی جو اس کے باطن کو سترا کرتی, جو اس کے دل کو اجلا کرتی. جب نہیں سکھائی تو پھر جو اس نے سیکھا ہے وہ یہ کر رہا ہے, اور جو یہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ تم دیکھ رہے.
تو اس حوالے سے خالد بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے پر قصور نہیں ڈالنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے, اس کے بعد ذمہ داری باپ پہ آتی ہے, اس کے بعد بچی جو ہے وہ معلمہ کی تربیت میں جاتی ہے, بچہ معلم کی تربیت میں جاتا ہے, یہ مراحل گزرنے کے بعد پھر بچہ معاشرے کے ہاتھوں میں آتا ہے. یہ تین چار جو ہے وہ اس کے سٹیپ ہوتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں کہ والد نے کیا کردار ادا کیا ہے, والدہ نے کیا کردار ادا کیا ہے. اب اگر والد یہ سوچے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا کوئی مسئلہ نہیں, میں غیبت نہیں کرتا میرے گھر والے غیبت کر رہے ہیں تو کیا کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں, فرمایا مسئلہ ہے. کو انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی بچو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حکایت نقل کی ہے, کل بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا, ساتھ میں اس کی فیملی والے بھی ہوں گے, وہ الگ جگہ پر کھڑے ہوں گے, یہ الگ جگہ پر کھڑا ہوگا. اب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس سے ہمیں ہمارا انصاف دلا. اب اعلان ہوگا تو کیا انصاف دلایا جائے, تو وہ عرض کریں گے مولا اس نے ہمیں دنیا کے اندر دین نہیں سکھایا اور ہمیں حرام کھلاتا تھا ہمیں پتا نہیں تھا, یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا ہمیں پتا نہیں تھا. اور علماء فرماتے ہیں اس کو اتنا مارا جائے گا, اتنا مارا جائے گا کہ اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑ جائے گا. اب جو ہے اس کو بارے میں اس کا انصاف اس طرح دلایا جائے گا کہ اس کی پہاڑ کے برابر نیکیاں لائی جائیں گی اور اس کے گھر والوں کو کہا جائے گا کہ تم اس میں سے اپنی نیکیاں لے لو, تو جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے, اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی, حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حکم ہوگا اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اس پر حیرت زدہ ہوں گے کہ بڑی حیرت ہوئی اس بندے پر کہ اس کے گھر والے اس کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں اور یہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ بندہ خود غور کرے کہ میں اپنے اوپر میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور میں گھر والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اب والد ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں, یہ لوگوں نے لکھا ہے ماہرین نے کہ 8 سال تک نا بچہ اپنے گھر والوں سے سیکھتا ہے, اس کے بعد پھر بچہ اپنے گھر والوں سے نہیں اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے. اگر والد یہ سوچ لے کہ گھر سے باہر نکالنے تک سکول کے گیٹ تک میری ذمہ داری تھی, اس سے آگے میری ذمہ داری ختم ہو گئی, تو یہ اس کی خام خیالی ہے. بلکہ اس پر لازم ہے کہ اس کا بچہ سکول میں کیا کر رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ آ جا رہا ہے, ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے. جب تک ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھے گا تب اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر پا سکتا. اب دیکھیں بچہ جو ہے جب بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ گھر والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. اب ماں باپ کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا. جب تمہارے پاس وقت تھا کہ تم اس کو اپنے پاس بٹھاتے, تم اس کو وقت دیتے, بچپن میں تم نے اس کو وقت نہیں دیا, اب جوانی میں وہ تمہیں وقت نہیں دے رہا, حساب برابر ہو گیا.
اب جو ہے نا دولت کی طرح کر دیا ہے کہ وہ جا کے بینک میں جمع کروا دے,
ایسا ہی ہے,
اور پھر جب ضرورت پڑی تو آ جاؤ بھائی نکال لی اس کو. تو اگر وہ دولت اس طرح سے رہے گی تو وہ ایک نوٹ تھے, وہ آپ کے ڈالر پونڈ تھے, وہ آپ کا سونا چاندی تھا, شاید جس پہ اثر نہ پڑ رہا ہو صحبت کا. آپ کا بچے جہاں آپ نے جمع کروایا نا وہاں اس کو پھر جیسی صحبت ملی اس صحبت کا وہ اثر قبول کرے گا.
صحیح.
اور جب وہ اثر قبول کرے گا تو اس کے بعد وہ اثر آپ کو نظر بھی آئے گا. یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ اس میں رہ جائے گا ہمیں نظر نہیں آئے گا. اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں اور اس پر میں چاہوں گا کہ ڈیٹیل ڈسکشن ہم کریں, کہ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا بچہ کسی اخلاقی برائی کا شکار ہو گیا ہے اور اس کی جو صحبت ہے وہ خراب ہو گئی ہے, تو پھر اس کو سمجھانے کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. اس کو پھر سمجھایا کس طرح جائے, یہ سمجھانے کے طریقے اگر ہم بزرگوں سے سیکھیں گے نا مدنی چینل کے ناظرین تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. بزرگوں سے سیکھیں, علماء سے سیکھیں, ایسے افراد سے سیکھیں جن آپ کو لگیں کہ یار ان کی اولاد اچھی تربیت یافتہ ہے, انہوں نے کیسے سکھایا ہے. تعلیم یافتہ ہونا, تربیت یافتہ ہونا, یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. سمجھا ہوا ہونا, معاشرتی شعور ہونا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیوک سینس ہونا, کہ ایک شہر میں جب بندہ زندگی گزار رہا ہے تو اس میں ہونا چاہیے کہ بھائی یہاں بیٹھنے کے اٹھنے کے آداب کیا ہیں, یہاں کے اخلاقیات کیا ہیں, وہ سکھانا. جس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنے متعلقین کو اچھا سکھایا ہوا ہے اس سے جا کر سیکھ لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ساقی بھائی مساجد میں جو ائمہ حضرات ہیں ہمارے ممبروں پر جو علوم انبیاء کے وارث علماء موجود ہیں جو واقعتاً دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور جو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے ہیں بڑی مفید آیت مبارکہ ہے. فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, جو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانے والے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو یہ پابند نہیں کرتے کہ جناب آپ اگر جمعہ پڑھنے آنا ہے آپ نے تو اس ٹائم آ جائیے گا, ورنہ دروازہ بند کر دیا جائے گا مسجد کا, اور اس کے بعد جو باہر رہ گیا وہ باہر رہ گیا, اور جو آ گیا اس کو اتنی دیر تک باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. ان میں ایک الگ چاشنی ہوتی ہے, الگ ایک کشش ہوتی ہے. وہ آ کر بیٹھتے ہیں, گفتگو شروع کرتے ہیں, لوگ آ کر علم دین حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. وہ جو موعظہ حسنہ کے ساتھ اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ اگر میں آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین رکھنا چاہوں تو آپ دیکھیے ہفتے والے دن شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. امیر اہل سنت تشریف لانے کا ٹائم ہے اور عاشقان رسول آپ سے فیض لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھا رہے ہیں. وہی بات ثاقب بھائی میں یہاں سے لینا چاہوں گا آپ سے کہ اخلاقی برائیوں کو دور کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اخلاقی برائیوں کو بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کو دور کیسے کرنا ہے, یہ بات سب بول ہی کر تو سمجھا رہے ہیں. کس کو مارا, کس کو پیٹا گیا, کس کو ٹارچر سیل میں لے جایا گیا. الحمدللہ ایسا تو کوئی نظام بنایا ہی نہیں گیا, کیونکہ بزرگ جو کام کرتے ہیں نا وہ دل پر نظر کر کے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, اچھی باتوں کے ذریعے, قرآن و سنت کی باتوں کے ذریعے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. اگر والدین اس طرح سے بچے کو سمجھائیں تو کیا حرج ہے؟
حقیقت تو یہی ہے کہ والدین بچوں کو جب تربیت دیں گے نا, چونکہ بچہ ہے نا یہ کورے کاغذ کی طرح ہے, سفید تختی کی طرح ہے, اس پر ابھی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اب جو لکھ دیں گے یہ اسے بڑے ہونے تک یہ راسخ رہے گا, اور عرصہ دراز تک یہ عمر کا ایک طویل عرصہ بھی گزار دے گا وہاں تک یہ عمل ہی کرتا رہے گا. اب دیکھیں جن کو بچپن میں ہی نماز کی تلقین کر دی جاتی ہے تو بڑے ہو کر بھی نمازی ہی بنتے ہیں, جن کو سچائی کی تلقین کر دی جاتی ہے تو وہ کسی بھی میدان میں اترے تو وہیں پر بھی وہ سچ بولتے ہیں, وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے,
اس کی تختی پر سچ لکھ دیا,
سچ لکھ دیا جاتا ہے. جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے, آپ جب سفر کے پہ جا رہے تھے تو والدہ نے 40 دینار سی دیے تھے
جی,
اور کہا تھا بیٹا, وصیت کی تھی بیٹا سچ بولنا, جھوٹ کا کبھی سہارا نہیں لینا. اچھا اس کا دیکھیں, جب ماں نے یہ کہہ دیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, آگے اس کے ثمرات کتنے خوبصورت ہیں. وہ جب قافلے والوں نے لوٹا اور جب لوٹا اور ان کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ایک ڈاکو آ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا جی ہے, 40 دینار ہے. تو کہا کہ یہ میرے پاس موجود ہیں. اچھا پھر وہ شخص اٹھا, اس ڈاکو نے اپنے سردار کے پاس لے کر گیا, کہا کہ یہ بچہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ اشرفیاں میرے پاس موجود ہیں. کہاں کہاں ہے یہ نکال کر دکھا دیں. کہا بیٹا لوگ اپنا مال تو چھپاتے ہیں
جی,
چھپاتے ہیں, اور تم اپنا مال بتا رہے ہو. کہا کہ میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا,
اللہ,
میں اپنے ماں کی ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں.
اللہ,
میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کسی میدان میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. اچھا اس کا آگے ثمرات کتنے خوبصورت ہیں. اس ڈاکو نے وہ سارا سامان لٹایا بھی, جتنا قافلہ لوٹا تھا واپس بھی لٹایا, اور اس کے بعد ہوا کیا, ان ساروں نے توبہ بھی کر دی. یہ اس کے ثمرات ہیں, چونکہ ہم نے بچپن سے ہی بچے کی تربیت ایسی کر دیا کہ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے. لیکن دیکھیں جہاں پر تربیت کا فقدان ہو, پہلی ذمہ داری ہے نا, جیسے ہمارے منیم بھائی فرما رہے تھے کہ ماں تربیت کا پہلی جو تربیت گاہ ہے ماں ہے. ہماری جو کتاب ہے تربیت اولاد, اس میں بھی ایک واقعہ نکلا, ہمیں بچپن میں نا والدہ صاحبہ بھی ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. اوکے کہ ایک مرتبہ ایک شخص چور کو نا, اس کو پھانسی کا آرڈر جاری ہوا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے. کہا کہ تمہاری آخری خواہش ہے؟ کہا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. ماں کو لایا گیا, جب ماں کو بلایا کہا ماں تمہیں سرگوشی کروں گا کچھ, ماں میرے پاس ہو جاؤ. جب ماں پاس ہوئی تو اس نے نا کان نوچا اپنی ماں کا, موت اس کے سامنے ہے اور پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کے لیے بالکل تیار ہے, اور کر کیا رہا ہے، اپنی ماں کا کان نوچ رہا ہے. لوگوں نے سرنش کی کہا کہ بدبخت آدمی تو کر کیا رہا ہے، ابھی تیری موت تیرے سامنے ہے، اس وقت پہ تو دعائیں لے تیری آخرت سنور جائے. کہا کہ اس وقت میں جس مقام پر پہنچا ہوں یہ میری ماں کی ہی بدولت سے ہے، کہ جب میں بچہ تھا اور کچھ چوری کر کے آتا تھا، بجائے اس کے کہ میری ماں مجھ پر سختی کرتی، مجھے منع کرتی، میری ماں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. اس کے ثمرات کیا ہوئے؟ کہا کہ آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، بڑا ڈاکو بنا اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے. تو حال یہ ہے کہ اگر شروع سے ہی ہماری تربیت کا سلسلہ اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں یہ کل بڑے ہو کر ہمارا اچھا مستقبل بنیں گے اور اس کے جو ثمرات ہیں ہمیں ملک و ملت میں نظر آئیں
انشاءاللہ. جب اچھی تربیت یافتہ، ایک تہذیب یافتہ افراد اور تہذیب یافتہ قوم آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ معاشرے پہ اس کے مثبت اثرات ضرور نظر آئیں گے. ایاز بھائی ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. ایاز بھائی، بچوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ ان کی تربیت کس طرح سے کی جائے، ان کو سمجھایا کس طرح سے جائے، اور اگر یہ کوئی غلطی کر کے آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. لیکن میں ساتھ چاہوں گا کہ آپ اس بات کو بھی ایڈ کریں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو خود سکھاتا ہے اخلاق، تربیت، تہذیب، ایک تو اس کا اپنا فائدہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن بعض افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے. کبھی عالم صاحب کے پاس لے جائیں گے، امام صاحب کے پاس لے جائیں گے، پیر صاحب کے پاس لے جائیں گے. اس کے بچوں کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جو بزرگوں کے، پرانے بزرگوں کی بھی سیرتیں ہم دیکھیں تو جناب وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے ابو جان ہمیں فلاں بزرگ کے پاس لے کر جایا کرتے، کئی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں.
یہ بہت اچھا عمل ہے خالد بھائی، اور بزرگوں کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے جانا، اور یہ بچوں کے لیے بس اوقات دنیاوی اور اخروی سعادت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. کیونکہ اہل اللہ کی نظر تو پھر آپ نے اور ہم یہ شعر سنتے رہتے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اہل اللہ کی نظر، یہ بس اوقات وہ کام کر جاتی ہے جو شاید عبادت اور ریاضت سے بھی بندہ جو ہے وہ اس مقام کو حاصل نہ کر سکے. تو بالکل اپنے بچوں کو یہ لے جانا چاہیے اہل اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم بھی بزرگوں کی صحبت میں حاضری دیا کریں. جب ہم بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو جب ہی ہمارے بچوں کو بھی ہم لے جانے کا سلسلہ بنائیں گے. تو بالکل لے جانا چاہیے، اور لے جانے کی برکت سے، بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا خالد بھائی، لے جاتے ہیں بزرگ کی صحبت میں، پھر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا 10 بوسی کریں اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی. اور یہ بھی بہت اچھا عمل ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن صرف اسی بات کی وجہ سے بخشے جائیں گے کہ انہوں نے کسی اللہ کے نیک بندے کی 10 بوسی کا شرف حاصل کیا ہو.
اللہ
اکبر. اللہ کریم صرف اس عمل کے سبب بخشش فرما دے گا کہ انہوں نے کسی پیارے کی، کسی ولی اللہ کی 10 بوسی کا شرف حاصل کیا ہوگا. تو یہ کتنا مبارک عمل ہے کہ ہم خود بھی جائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کی معیت اختیار کریں، ان کا ساتھ اختیار کریں گے، ان کی رفاقت اختیار کریں، ان کی 10 بوسی کا ہم خود بھی شرف حاصل کریں. اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ اولاد کو بولنے کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی بڑا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم خود اگر بزرگوں کی صحبت میں جانے والے ہوں گے، ان کی 10 بوسی کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری اولاد بھی یہ کرے گی. اسی طریقے سے خالد بھائی اگر ہم گھر میں دیکھیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، نانا ہیں، جو بزرگ ہیں گھر کے، اگر والد اپنے والد صاحب کے، اپنی والدہ کی 10 بوسی کرتے ہوں گے، قدم بوسی کرتے ہوں گے، ان کی عزت اور احترام کرتے ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں اپنی اولاد کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا دادا کے ہاتھ چومو، اولاد خود بخود والد کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے گی. اور اس کی میں نے اپنے ذاتی طور پر مثال آنکھوں دیکھا، مشاہدہ بھی ہے کہ والد جو ہے نا وہ اگر دادا کے یعنی اپنے والد کے جو ہے وہ اگر 10 بوسی کر رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، تو ان کی اولاد کو دیکھا کہ وہ بھی ماشاء اللہ ہاتھ چومتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کی حاجت نہیں ہوتی، ہمارا عمل ہی ہماری اولاد کے لیے کافی ہوتا ہے. تو بالکل یہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو لے جانا چاہیے. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہم سمجھانے میں شاید ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب ذکر اللہ سے تر زبان، درود و سلام سے تر زبان، نیکی کی دعوت سے تر زبان سے جب وہ باتیں نکلتی ہیں تو وہ تاثیر کا تیر بن کر جو ہے وہ دلوں میں پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ ان کی بھی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو رب کریم عز و جل ہمیں سعادت عطا فرمائے اور بڑے بڑے مقامات پر لے جاتے ہیں، تفریح گاہوں پر لے جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے لے جاتے ہیں، تو کیا جاتا ہے اگر اہل اللہ کی بارگاہ میں ان کو لے کر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیاوی اور اخروی سعادت کا ذریعہ بن سکتا ہے.
اس طرح والد کی ذمہ داری ایک تربیت کرنا ہے اور وہ تربیت کر رہا ہے اپنی اولاد کی، تو اپنی ذمہ داریوں میں اس بات کو ایڈ کرے کہ اپنے بچے کے اخلاقیات کو سنوارنا بھی تو میری ذمہ داری ہے، اور اس کو پھر اخلاقیات سنوارنے کے لیے، اس کی اعلیٰ اور عمدہ تربیت کرنے کے لیے اس کو اچھی جگہوں پر لے کر جائے. اہل اللہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں اور یہ وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کا رابطہ خالق سے کرنے والے ہوتے ہیں، تعلق خالق سے بڑھانے والے ہوتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چل کر یقیناً بے شمار فضائل و برکتیں حاصل ہوتی ہیں. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس ہے، اور علماء کی کیا ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ بریف کر رہے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ضروری تھوڑی کہ عمل ہو تبھی ہم اسلام کی تبلیغ کریں، بے عمل بھی کر سکتا ہے. ویسے تو یہ آئیڈیا غلط ہے، یعنی مسئلے کے اعتبار سے جواز اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس کو بطور ایک پوائنٹ کے لے لیا جائے کہ جناب ہم عمل نہیں کریں گے اور پھر تبلیغ کریں گے، تو یہ اس کو ایڈاپٹ کر لینا جو ہے نا وہ غلط ہے. ٹھیک، لیکن چلے ہم اسی کو کہہ لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ عمل نہیں بھی کرتے تب بھی آپ تبلیغ کریں. ہمارے ہاں اسلام کی دعوت پہنچانا، نیکی کی دعوت دینے کا کام سمجھ لیا کہ یہ صرف جو جس نے درس نظامی کیا ہے، جو مسجد میں امام ہے یا جو خطیب ہے یا جس نے صرف کوئی تنظیم بنائی ہوئی ہے، بس اس کا کام ہے کہ اسلام کا جو ہے نا وہ پیغام دے اور اسلام کی دعوت دے، اور اس کے علاوہ کسی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو الٹی ذمہ داری بنا لی ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا، علماء کے خلاف، مولویوں کے خلاف، مذہبی لوگوں کے خلاف، دینداروں کے خلاف، دینی کتابیں لکھنے والوں کے خلاف، جو لوگ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، تو یہ تو بیسیکلی الٹ کر رہے ہیں نا. یہ تو جو ذمہ داری تھی اس کی بجائے یہ دوسری ذمہ داری نبھا رہے ہیں جو ان کی طرف سے آنی چاہیے، یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے ہے، کہ جو کرنے والے ان کی بھی ٹانگیں کھینچیں گے کہ ہمیں تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے، بجائے اس کے کہ سپورٹ کریں، عزت کریں، آنر دیں ان کو. اب جب یہ والا کام ہو گیا کہ دین کی تبلیغ، نیکی کی دعوت کو منحصر کر دیا صرف اور صرف داڑھی والے پہ، ٹوپی والے پہ، امامے والے پہ، اور مسجد کے امام پہ، خطیب پہ، اور بس مذہبی لوگوں پہ، اس کے علاوہ کسی نے دین کا پیغام نہیں پہنچانا، تو یوں کہہ لیں کہ 85% سے زیادہ جو اپنی فوج ہے وہ تو ہم نے ویسے ہی گھر بٹھا دی نا. یعنی ہر مسلمان اسلام کا سپاہی ہے، ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہے، خواہ وہ دیہات کے اندر کوئی ان پڑھ بوڑھی عورت ہے، وہ بھی اسلام اپنے بچے کو پہنچا رہی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کو دین سکھا رہی ہوتی ہے، عقیدہ سکھا رہی ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں عقیدے کیا ہیں، آخرت کے بارے میں عقیدے کیا ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی اسلام پھیلانے. لیکن اگر اس کو بھی خاموش کرا دیا جائے گا، اگر اسکول کے ٹیچرز کو بھی بٹھا دیا جائے گا کہ تم نے علی با تا سا تو پڑھانی ہے، اسلام نہیں سکھانا، اگر کالج یونیورسٹی کے اندر بھی یہی کر دیا جائے گا کہ تم نے شیکسپیئر پڑھا دینا ہے لیکن اسلام کا نام نہیں لینا، تم نے اپنے طلبہ کے اندر اسلام نہیں اتارنا، دین نہیں اتارنا، ان کے اندر اسلام کا جذبہ نہیں پیدا کرنا، ان کو سیکولرزم، لبرلزم اور جناب سارے ہی صحیح ہیں اس طرح کا ذہن دینا ہے، تو پھر وہی 85% سے زیادہ تو ہماری سپاہی جو ہے نا ویسے ہی گھروں کے اندر بیٹھ کے. حالانکہ ہر بندہ اپنے اعتبار سے اگر غور کرے تو دین کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے جسے وہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. اچھا پھر اگر پہنچا نہیں سکتا تو جو دین پہنچا رہے ہیں ان کے ساتھ وابستہ کر سکتا ہے. جب فوج لڑتی ہے تو فوج یہ نہیں کرتی کہ ہر بندہ محاذ پہ کھڑا ہو کے جناب گانی لے کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی تو اسی کے اندر بیٹھا ہوا جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ لڑ رہا ہو کہ وہ چلا رہا ہوتا ہے. تو یوں شعبے ہیں، استاد ہے، استاد تو ہے ہی اس لیے کہ جناب اس کے سامنے تو اس کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ مٹیریل ہے جس کو اس نے ڈھالنا ہے، جس طرح مولڈ کرنا ہے، جس شیپ کے اندر مولڈ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، تو وہ تو کیا سے کیا کر سکتا ہے. لیکن اگر وہی اس کو الٹیاں پٹیاں پڑھا رہا ہو اور اس کو سوائے جناب بے دینوں کے لا دین فلسفوں کے اور کچھ پڑھا ہی نہیں رہا یا بے حیائیاں دیکھ رہا ہے اور اس کو جناب وہ کہہ رہا دیٹس اوکے دیٹس فائن نو پرابلم دیر از نو آبجیکشن آن دیٹ یو کین رن یور لائف ایز یو لائک. تو اب اگر وہ بھائی صاحب یہ والے بھاشن دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ایک استاد جو ہے وہ تو ویسے ہی قوم کا معمار ہوتا ہے. استاد کو تو کہا ہی ہے جانا قوم کا معمار. اب معماری اگر بلڈنگ تباہ کرنے پہ تلا ہوا اور اینٹیں ٹیڑھی رکھنے پہ لگ جائے تو تاثریا میر اب دیوار کج ساتویں آسمان تک بھی دیوار ٹیڑھی جائے گی اگر معمار صاحب نے جو ہے وہ اینٹیں غلط رکھی ہیں. تو جو استاد دین کی خدمت کر سکتا ہے اسلام کی خدمت کر سکتا ہے وہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. جب دین کے پیغام کو اور دین کے اصل چہرہ دکھانے کو اور دین کی تبلیغ کو اور دین کی تعلیم کو اور دین کی خدمت کو جب منحصر کر دیا کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے, یہ صرف علماء کا کام ہے, یہ صرف خطیب و اماموں کا کام ہے, دین کی جو تعلیمات کی تفصیل ہے وہ تو ضرور علماء ہی بیان کریں گے. جس نے دین پڑھا وہی بیان کرے گا, اس کو پروفیسر نہیں بیان کر سکتا جس نے دین نہیں پڑھا ہوا. پروفیسر نے اردو پڑھی تو اردو بیان کرے گا نا, دین تو نہیں بیان کرے گا. اور وہ جغرافیہ کا اگر وہ پروفیسر ہے تو وہ جغرافیہ بیان کر سکتا ہے, وہ دین نہیں بیان کر سکتا. لیکن اس سے ہٹ کر بھی تو ذرائع ہیں, طریقے ہیں, اس سے ہٹ کر بھی تو بہت سارے راستے ہیں اور وہ ایک نہیں ہے, وہ ہزاروں راستے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جذبہ ہو دل کے اندر یا مجھے اسلام کا حقیقی روپ جو ہے نا نکھرا ہوا خوبصورت سنہرا چاند سے زیادہ حسین یہ مجھے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں بہت ساری چیزیں ڈال دے گا, پھر اسلام کو آپ دیکھیں کس انداز کے اندر پیش کیا جاتا ہے.
سبحان اللہ. ہر بندے کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے, اپنا اپنا ایک ڈومین ہے, اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت عمدہ بہت مفید معلومات بھی دی, احکام اسلام بھی بتائے اور ایک درد اسلام جو چھلکتا ہے وہ بھی ظاہر نظر آیا کہ بندہ اپنے اسلام کو فالو بھی کرے اور آن کرے, اس کو میرا دین ہے, میں نے اس پر چلنا ہے, میں نے اس پر عمل کرنا ہے. اپنی ایک جذباتی وابستگی بھی اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے اور ایک ایمانی تعلق جو ہماری ایمانی بنیادوں کے ساتھ ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے اسلام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو پھیلائیں, اس کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو شخص کسی شرعی ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. وہ لم یستطیع, اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا فبلسانی ہی, تو اپنی زبان سے کہے, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں بورا جانے میں ذالک اضعف الایمان, ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ کم از کم برائی کو تو دل سے تو برا جانے, اور پھر دل سے برا جاننے اس کی جو تشریح علماء نے بیان کی کہ دل سے برا جاننے کا معنی یہ ہے کہ پھر اس برائی میں شریک نہ ہو. ہمارا ایک اتنا اعلیٰ کام ہوا ہے کہ اب عجیب سی ایک چیز ہے جو معاشرے میں نظر آتی ہے کہ بیٹھ کر ہم تبصرے تو کریں گے, یار یوں ہو گیا, یار ایسا ہو گیا, یار یوں نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک, تھوڑی دیر بعد اسی میں لگے ہوئے نظر آ رہے. یار کم از کم دل میں تو برا جان رہے ہیں, ہم برا تو کہہ رہے ہیں نا بھائی, برا مان بھی رہے ہو, کر بھی رہے ہو, پتا ہے کہ فلاں چیز کھانے سے میں مر جاؤں گا تو کیا کھاؤ گے؟ جناب نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس لیے نہیں کھائیں گے کہ غلط ہے نا یہ, اس کو کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جو جس کو دل میں برا جاننے کا کہا گیا اس پر عمل کرنے سے بھی ایاز بھائی نقصان ہو سکتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح ہم اگر سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں اور نہ جانے کیا کیا دنیا جان کا مواد سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے, اور اتنی بھی پہچان اتنا بھی سینس ہمیں نہیں ہے کہ کیا بات ہمیں آگے بڑھانی ہے کیا نہیں بڑھانی. اس بارے میں فرمائے کہ کیا کرنا چاہیے اور یہ سینس کیسے ڈیولپ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے.
بالکل صحیح آپ نے فرمایا خالد بھائی, یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اتھینٹیکیٹ مواد جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں.
ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس پوسٹ کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ اس کو پھیلائیں ثواب جاریہ ہے, جو نہیں پھیلائے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, جو پھیلائے گا اس کو اتنے درجات کی بلندی مل جائے گی, ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ہے.
اس طرح کے جملے بھی لکھے ہوتے ہیں
جی,
کوئی بدبختی ہوگا جو اس کو شیئر نہیں کرے گا.
بتائیے, اب ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری ذمہ داری ہو گیا ورنہ ہم وعید میں آ جائیں گے.
بالکل,
وعید کوئی قرآنی کوئی حدیث پر آئی ہوئی وعید نہیں ہے, وہ بندے نے اپنی ریچ بڑھانے کے لیے.
خالد بھائی یہ تو جو منیم بھائی نے جملہ کہا کہ وہ کوئی بدبختی ہوگا تو جو شیئر نہیں کرے گا, اچھا یہ بات ہمیں بڑا ڈرا رہی ہے یہ بات ہمیں بڑا خوفزدہ کر رہی ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی گئی حدیث پاک کے اندر. توجہ
اور وہ جس نے کہا کہ بدبخت ہوگا اس کے کہنے سے ہوتا کیا ہے,
اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
سچا
ہے کہ وما ینطق عن
الہوا ان ہو الا وحی یوحا, اور سچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, اور وہ اس کا تو ظہور ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر وہ ہمارے پیش نظر نہ ہو, یہ جو شیئر کرنے والا کہہ دے جناب اس کو شیئر کرے تو اس کو ہم بڑی جلدی دل پر لے لیتے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. پھر دیکھیں ہر چیز کے, ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں, ان کے مطابق ہی اس کام کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے طور پر یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے اس سے دین متین کی تعلیمات کو نقصان ہی جو ہے وہ پہنچے گا. تو اس میں جو ہمیں ذرائع اختیار کرنے چاہیے, اب شیئر کرنا چاہیے. بہت سے مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جن کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اچھی بات آگے شیئر کریں, تو ضرور شیئر کرنی چاہیے. لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ذریعہ کس کو ہم بنا رہے ہیں, ہم کس کو اختیار کر رہے ہیں. جیسے کہ الحمدللہ یہ زوال دعوت اسلامی کا ایک پلیٹ فارم ہے, سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم بھی ایکٹیویٹ ہیں الحمدللہ. تو آپ اس کے ذریعے بھی الحمدللہ یا زوال نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں. احادیث طیبہ کو جن کے الحمدللہ یا زوال مفتشین پیچھے موجود ہیں الحمدللہ, مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں, حوالہ جات کے ساتھ الحمدللہ یا زوال مستند ذرائع کے ساتھ اس کو بات کو آگے چیک کر کے فارورڈ کیا جاتا ہے. تو ایسے مواد کو اگر ہم شیئر کرنے کا اپنا معمول بنائیں, ایسی چیزوں کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا بھی فائدہ ہوگا, جس تک وہ بات پہنچے گی اس کے بھی دین و ایمان عقائد و نظریات کا تحفظ ہوگا. تو بالکل اس چیز کو اگر ہم ذہن بنا لیں کہ جو بات سامنے آئی اس کو فارورڈ کرنے, اس مزاج کو اگر ہم ختم کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. دیکھیے اگر اچھی بات پھیلانے جا رہے ہیں, اچھی بات کے ذریعے اگر کوئی غلط بات آگے پہنچ گئی, کوئی غلط کنفیوژن آگے لوگوں کے دماغ تک پہنچ گئی, تو اس کا ازالہ پھر ہم کیسے کریں گے, یہ کس حد تک مشکل ہمارے لیے ہو سکتا ہے. تو اگر ہمارا ذہن یہ بنا ہوگا کہ مجھے مستند چیز ہی آگے بھیجنی ہے, اس کو چیک کر کے تفتیش کر کے اس کے ذہن مطمئن کر کے پھر آگے بھیجنا ہے, تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ محتاج ذریعہ اختیار کریں گے تو آپ بھی مطمئن ہوں گے, جس تک بات پہنچے گی انشاءاللہ وہ بھی مطمئن ہوگا. تو یہ اگر ہم اپنا مزاج بنا لیں کہ جس ذریعے کو بھی, جس بات کو بھی ہم آگے پہنچائیں گے وہ کسی مستند عالم دین کی طرف سے, دعوت اسلامی کے کسی پلیٹ فارم کی طرف سے ہمارے پاس پہنچے گی, تو انشاءاللہ عزوجل ہم اس کو آگے فارورڈ کریں گے, ورنہ آگے فارورڈ نہیں کریں گے.
دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کوئی بات پہنچنا اس میں بھی ظاہر ہے, یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک ویریفیکیشن کا انداز ہے, اس کو پراپرلی ویریفائی کیا جاتا ہے پراپرلی, اور اس کے بعد پھر کوئی چیز آگے فارورڈ کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو کیا عرض کروں, امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. لوگوں چرا لیے جاتے ہیں, ہیڈرز جو ہوتے ہیں پوسٹ پر لگے ہوتے ہیں, نیچے کہیں ایڈریس لگا ہوتا ہے, ان کو چرا لیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی طرف سے بھی اگر کوئی آپ پوسٹ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے آفیشیل جو سوشل اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ بھی جہاں مستند معلومات آپ کو مل رہی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے. ایک بات مزید ایڈ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز لیتے ہیں اور آپ کی فرمائشوں کی طرف آتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ جناب دین اسلام میرا دین ہے اور اس پر عمل کرنا, اس کو سمجھنا صرف میری ذمہ داری ہے, اور پھر میں اس کو بھی دیکھوں نا کہ دین سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جب میری ذمہ داری ہے تو دین کس سے سیکھنا آتا ہے ذمہ داری میں؟ کیا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دین سیکھنا آتا ہے یا علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے دین سیکھنا ہے ذمہ داری؟
ایک چیز خالد بھائی میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, پھر شاہ صاحب اس کا جواب ارشاد فرمائے. ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ ہمارے جہاں دنیا داروں سے رابطے ہوتے ہیں, دیگر لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں, ہماری زہ نصیب کے علماء سے دوستی ہونی چاہیے, علماء اہل سنت سے الحمدللہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پیش نظر آ جائے تو ہم اس کو اپنے علماء کی طرف فارورڈ کریں گے, مجھے یہ رہنمائی عطا فرمائے کہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے, کیا یہ بات درست ہے, کیا یہ حدیث واقعی ہے, کیا یہ کسی بزرگ کا واقعی قول ہے. تو اس طرح بھی اگر ہمارا رابطہ علماء کے ساتھ, اس میں الحمدللہ عزوجل علماء سے مربوط رہنے کا بھی الحمدللہ ہمارا مزاج بنے گا, یوں ان سے پوچھنے سے الحمدللہ عزوجل دینی طور پر ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا، ہماری بھی اصلاح ہوگی، اور پھر جو بھیج رہے ہیں ان کی بھی الحمدللہ ہم بہتر انداز میں اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یوں جس طرح دیگر تعلقات ہم بناتے ہیں تو علماء سے دوستی کا مزاج بھی اختیار کریں، ان سے تعلق بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان سے اس طرح پوچھنے کا سلسلہ شروع کریں، تو انشاءاللہ عزوجل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔
ماشاءاللہ مدینہ مدینہ بہت شاہ جی،
ہم اس بات کو سمجھ لینا کہ جس کا کام ہے اسی کو سمجھے،
کیا بات بہت اعلیٰ۔
اچھا اب ہم دین کی کوئی بات ہے ہم نے لینی ہے سوشل میڈیا سے، ہم نے دین کی کوئی بات ہے وہ لینی ہے کن سے، کہ جو دین سے نا بلد لوگ ہیں ان لوگوں سے ہم پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ایک ہی سوشل میڈیا پہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایک اوپر شروع کر دے گا مسئلہ، پھر وہ جنگ چلنا شروع کر دے گی۔ تو جو باشعور لوگ ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، باشعور ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس وقت کوئی انجینئر ہے تو اس کا کام جو اپنے حساب سے کرے گا، تو کوئی ڈاکٹر اس انجینئر کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ دیکھیں اب ایک ڈاکٹر ہے تو ایک مزدور ہے، میرا خیال ہے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو یا کوئی آنکھ میں مسئلہ ہو تو یہ نہیں کہے گا کہ یار مزدور کے پاس جاتا ہوں، ذرا میں اس کے پاس چھری ہوگی، کوئی سوئی دھاگا بھی ہوگا تو میں ایک چاک لگوا کے چیک تو کر لوں ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا چل رہا ہے، تو ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو کریں گے کیا، سب ہی رجوع کروائیں گے ڈاکٹر کی طرف، آپ جائیں ڈاکٹر کی طرف جائیں، اس سے رجوع کریں، اس کو چیک کروائیں، پھر اچھا ڈاکٹروں میں بھی جو اسپیشلسٹ ہے جو آنکھ کا ہے اس کے پاس جائیں، کان کا ہے اس کے پاس جائیں، جو دانت کا ہے، دل کا ہے، گردے کا ہے، جو جس کا اسپیشلسٹ ہے آپ اس ہی کے پاس جائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ہی طرح دیکھیں دین ہے دین اسلام، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں نا خالہ جی کا گھر، یہ وہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملات بہت حساس ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات، جس طرح ابھی کوئی ایک میسج، ابھی جس طرح ہمارے ایاز بھائی گفتگو فرما رہے تھے، ایک بات ایسی شیئر کر دی کہ معاذ اللہ جس پہ وہ کفر لازم ہو رہا ہو یا کفریات ہو، تو ہم نے بھی آگے شیئر کر دی، معاذ اللہ سمع معاذ اللہ، تو ازالہ پھر کس طرح ہوگا۔ تو اس لیے رجوع علماء ہی کی طرف کیا جائے، جو دین کے داعی ہیں، جو حقیقتاً علماء اہل سنت، انہی کی طرف ہم رجوع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا فائدہ ہوگا۔
ہم علماء میں بھی دیکھتے ہیں کیونکہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، تو ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہوتا ہے، اور جب کسی عالم کی طرف ہم مسئلہ لے کر جاتے ہیں، کوئی سوال پوچھا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں آتا یا فلاں کے پاس ریفر کر دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں۔ کیا ہم ایسا نہیں کرتے کہ جب اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنی پوری ذمہ داریاں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی جان ہے تو جہان ہے، اور تندرستی ہزار نعمت ہے، وہ سارے محاورے ایک سیکوینس کے ساتھ ہمیں آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں تک کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میرے پاس یہ حل نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار یہ اچھا کیا، کہیں آپریشن نہیں ہونا تھا، اس کے باوجود یہ جسم کاٹ دیتے تو اس سے تو بہتر یہ کیا انہوں نے کہ وہاں بھیج دیا۔ کوئی اگر آپ کو غلط مسئلہ بیان ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے ساتھ مجھے غلط مسئلہ بیان کر دیا گیا، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کسی اور عالم صاحب کے پاس چلے جائیے، اور پھر آپ نے ان سے رجوع کیا، آپ کو حل مل گیا، تو آسانی کی طرف آئیں، مسئلے کے حل کی طرف آئیں۔ جس طرح اپنی الجھنوں میں ہم گرفتار ہونے کے بعد حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام میرا آسان ہو جائے، میں آسانی سے کر لوں، اور اس کے لیے مختلف ذرائع ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح اپنی دینی پریشانیوں کے حل کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔
دیکھیں خالد،
ہم دینی پریشانی کہتے ہیں کہ حل ہو جائے، ایسے نہیں حل ہوتی، کوشش کرنی پڑے،
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک روپے کی سوئی لیتے ہیں نا تو اس کو بھی ہر طرف سے چیک کرتے ہیں،
جی
ہر طرف سے چیک کرتے ہیں، یار اس کی نوک ٹوٹی تو نہیں ہے، یہ ٹیڑھی تو نہیں ہے، اس کا سوراخ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اس ایک روپے کی سوئی کے لیے ہم اتنی غور و فکر کرنے کے بعد ہم پھر سوئی خریدتے ہیں، اور پھر دین کی کوئی بات سیکھنی ہے، ہم کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں، یہ تو دیکھیں نا، ہم کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں کہ جو دین سے بالکل نہ بلد ہیں، جن کو دین کا علم نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ان ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں علماء ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے ہی بہتری آئے گی۔
اور علم دین کی شان کتنی عرفہ ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کہ علم دین بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ فرمایا گیا رأس الحکمت مخافۃ اللہ، دانائی کی اصل عقل مندی کی بنیاد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اگر یہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا گیا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بندے رب کے بہت لیکن اس میں رب سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علماء ہیں، جو حقیقی علم کے وارث ہوتے ہیں، ان کے دل میں پھر خوف خدا بھی ہوتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بھی ہوتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے اور اس کی محبت بھی عطا فرمائے، علماء سے رابطوں کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دینی مسائل بھی ہر رہے ہیں، جسمانی روحانی مسائل، اللہ تبارک و تعالیٰ آفتوں سے بچا کے رکھے، اپنا بنا کے رکھے اپنے حضور.
خالد بھائی آج کل کے دور میں تو علماء سے رابطہ بھی بڑا آسان ہے، بندہ نمبر لے سکتا ہے. ہم بندہ ذرا غور کر لینا، ہمارے گھر کے اندر ٹوٹی خراب ہو جائے پلمبر کا نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے، سبزی والے کا نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے. اس طرح گھر کی ضروریات کے اعتبار سے دیکھا جائے ہر ایک کا نمبر ہمارے پاس ہوگا. جس کے پیچھے 10 سال سے جمعہ پڑھ رہا ہے نا، اس کا نمبر تو دور نام بھی پتا نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بندے کو غور کرنا چاہیے کہ بھائی کسی عالم کا نمبر میرے پاس لازمی ہونا چاہیے، کم از کم بندہ ان سے رابطے میں رہے اور کوئی بھی مسئلہ ان سے پوچھ لے. سوال علم کی چابی ہے، پوچھے گا تو اس کو سب کچھ انشاءاللہ آ جائے گا.
سبحان اللہ، اللہ کریم جل وعلا تا فرما بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے ہمارے منیم بھائی نے کہ علماء کا نمبر ہوگا تو پتا چلے گا کہ مسئلے میں مبتلا ہو گئے ہوں، اس کا حل بھی چاہیے. جب چابی نہ ہو نا قریب تو بعض جلد باز تالا توڑنے کی طرف آ جاتے ہیں.
جی
تو وہ تالا ٹوٹنے کے بعد پھر وہ جڑ نہیں پاتا. اس سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیا جائے، چابی والے کو بلا کے لے آیا جائے، چابی لگ جائے گی، دوسری بن جائے گی، تالا بھی برقرار رہے گا اور وہ کھلے گا، ٹوٹے گا نہیں. تو اس طرف آنا چاہیے. اگر علماء ہمارے پاس موجود ہوں گے تو ہم ان سے رجوع کر سکیں گے. بلا تاخیر آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا نام مزمل عباس ستاری ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ پلے اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان پر کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ارشاد فرما دیں. اور ناستان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں، چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغداد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، امید ہے کہ جو فرمائش ہے آپ کی اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا گیا ہوگا، یاد کر لیا گیا ہوگا. اور جو موضوع آپ نے کہا تو اس حوالے سے الحمدللہ ڈسکشن ہوئی، لیکن دو ایک جملے مزید عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے دین سے پیار ہونا چاہیے، مجھے میری کوشش ہونی چاہیے کہ میرے دین کا سرمایہ میرے ہاتھ سے جائے نہ، دین کی دولت چلی نہ جائے، دامن مصطفیٰ دامن اسلام میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. اس کو محفوظ کرنے کے، بچانے کے کیا کیا ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے. اور ایک اور ذمہ داری جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کریم جل وعلا توفیق عطا فرمائے. مزید کال.
خالد ضیاء سید کوکب مدد کر رہا ہوں. آج آپ نے جس ٹاپک کو چوائس کیا ہے میری ذمہ داریاں، خالد ضیاء اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ٹاپک یہ ہے کہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا آپ احساس دلا رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں. بے شک اپنے اہل خانہ کے نام نطفے کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس سے بڑھ کر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل عیال پڑوس خاندان کو دینی معلومات سے آگاہی فراہم کریں. خالد میاں کھانا پینا تو اللہ تبارک تعالی انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو، کفار و مشرکین کو بھی دیتا ہے، مگر یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے. اور اصل شکر ہے ہی یہی کہ نام کا اب ایک امتی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے روشناس کرانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ مدنی چینل ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا وقت دے رہا ہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھا بھی رہا ہے. مدنی چینل کا یہ عمل اس لیے بھی قابل تحسین ہے کہ یہ وہ واحد چینل ہے جس پر کوئی ایڈ وغیرہ تو چلتے ہی نہیں ہے، جو چینل کی آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ چینل اللہ توکل پر دینی معلومات فراہم کر رہا ہے اور کیا خوب کر رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑے بڑے احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کار خیر میں مدنی چینل کی ہیلپ کریں، اپنا حصہ ڈالیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم کریں گے تو جس کا صلہ انشاءاللہ تعالی رب کریم اتنا عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. بہت عمدہ, بہت اچھی بات آپ نے کی. اللہ کریم جل وعلا ہمیں خوب برکتیں بھی عطا فرمائے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ آپ مدنی چینل کا دست و بازو بن سکتے ہیں, مدنی چینل کے ساتھ تعاون کیجئے اپنے عطیات کے ذریعے, اپنے ڈونیشنز کے ذریعے, اور پھر دیکھیے کہ جو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل اور آگے تک پہنچے گا. اچھا, اگر عطیات اور ڈونیشن کے ساتھ آپ تعاون نہیں کر رہے, کوشش کریں کریں, یہ چاہت ہماری ہے کہ ہر کوئی مدنی چینل کے ساتھ ضرور تعاون کرے, اور ہم بھی الحمدللہ عزوجل جو مالی تعاون ہے وہ مدنی چینل کے پرفارمر, مدنی چینل کے ایون کے جو ہمارا اسٹاف ہے وہ بھی الحمدللہ عزوجل تعاون کرتا ہے اس حوالے سے, اور کرنا چاہیے کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ یہاں کام جو ہو رہا ہے وہ کسی ذات کے لیے نہیں, کسی فرد کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہو رہا ہے. اللہ کریم مزید ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے. لیکن ایک دعوت یہ بھی دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, ایک مجلس ہے, اور وہ ہے مدنی چینل عام کریں. آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, آپ تک ایک پیغام پہنچ رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا پیغام ہے, عمدہ بات ہے, لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, دینی جذبہ آ رہا ہے, دین پر عمل کرنے کی سوچ بیدار ہو رہی ہے, تو یہ سوچ میری ہی کیوں رہے, یہ آگے تک کیوں نہ بڑھے. تو آئیے آگے بڑھئے, مدنی چینل عام کریں, اس ٹیم کا حصہ بن جائیے, اس شعبے کا حصہ بن جائیے. اس کے لیے کوئی نام لکھوانے کی ضرورت نہیں, کوئی فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں, بس جہاں آپ ہیں وہیں سے جس سے ملیں یہ دعوت عام کریں کہ وہ مدنی چینل دیکھے, کم از کم ایک گھنٹہ 12 منٹ 26 منٹ جتنا ہو سکے وہ آپ دیکھیں. انشاءاللہ عزوجل ایک مثبت پیغام ملے گا, دین کا پیغام ملے گا, اچھی اعلیٰ اور انشاءاللہ عمدہ سوچ ملے گی. دین کی بات سنیں گے تو اس پر عمل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے. جو چیز بندہ سنتا ہے, دیکھتا ہے اور اس کو پھر فالو بھی کرتا ہے, تو انشاءاللہ جب ہم اچھی باتیں سنیں گے, اچھا دیکھیں گے, تو انشاءاللہ اچھائی کو ہی فالو کرنے والے بنیں گے. بہت مشکور ہوں آپ کی کال کا. اللہ کریم جل وعلا ہمیں دین و دنیا میں نیکیوں کا بدلہ اور صلہ عطا فرمائے. مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شمول آزاد تاری قادر پرام مدینۃ الاولیاء ملتان. حضور, ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بڑا اچھا موضوع لیا گیا, اور خاص طور پر آج نئے مہمان تشریف لائے سید ثاقب دامت برکات ملالیا. میرا سوال یہ ہے کہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے, اس کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. ہمیں ذمہ داریوں کا پتہ تو ہوتا ہے, تعین بھی ہوتا ہے, لکھی بھی ہوتی ہیں بعض محکموں میں, لیکن احساس اس کا پیدا ہو جائے اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
بہت پیاری, بہت عمدہ بات آپ نے کی. انشاءاللہ عزوجل اس پر جب ہم فرمائشوں کے بعد دوبارہ سلسلے میں آئیں گے, ٹاپک کی طرف آئیں گے, تو ضرور انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. نوٹ کر لیتا ہوں میں اس کو اور انشاءاللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں. مزید کال.
مشہد تاریخ یا کورس عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلی آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. میری ذمہ داریاں یعنی اس حوالے سے آج ماشاءاللہ سلسلہ ہے, اور واقعی ذمہ داریاں تو بہت سی ہیں, چاہے وہ گھریلو سطح پر ہوں, کاروباری سطح پر ہوں, یا آپ کے وہ منصب جو دینی ہیں یا اس سے منسلک جو معاملات ہیں, واقعی ذمہ داریاں بہت ہیں. لیکن مدنی پھول عطا فرمائیے, جو خصوصی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں میری وجہ سے یہ ہے, یہ سب معاملات میری وجہ سے ہیں, یہ جو گھر کے سلسلے چل رہے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم ہوتا ہے تو یہ سلسلے چلتے ہیں. تو اس میں جو ہماری ذمہ داریوں میں جو معاملات فضل اور کرم کے ہیں, اس پر ہمارا یقین کامل اور توکل کس طرح کا ہونا چاہیے, اور ذمہ داریاں نبھانے میں جو نیت ہے وہ کون سی کامل نیتیں ہیں کہ جن کے کرنے سے وہ ذمہ داریاں بھی ثواب کا باعث بن جائیں. اور ناتھان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے کہ ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. اللہ پاک آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. ایمان ہے قال مصطفی, بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. رب العالمین برکتیں عطا فرمائے. احساس ذمہ داری اور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ مختصر عرض کروں تو ذمہ داری ہمیں وہی رکھنی چاہیے جو ہمیں دین بھی ہمارا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہو، اس کی پذیرائی کرتا ہو. مثال کے طور پر اگر نان و نفقہ گھر والوں کے لیے کما کر لانا اور ان کی ضروریات پوری کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، تو میں بس ایک مال بردار جانور کی طرح لگا نہ رہوں، بلکہ یہ اس لیے کروں کیونکہ میرے رب نے مجھ پر نان و نفقہ میرے گھر والوں کا لازم کیا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل اس نیت سے گھر والوں کے لیے تگودو کرنا بھی ہمارے لیے فروٹ فل ہوگا، آخرت کے لیے بینیفیشل ہوگا، ثواب آخرت کا باعث بنے گا. اور بھی بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. کوشش کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ مزید جب سلسلہ آگے بڑھے گا تو موضوع سخن بنائیں گے. مزید غور
محمد عدیل اتاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام اس طرح میں سنا دیں. ان کی مکن دل کے ان کے کھلا دے رہے.
سبحان اللہ، بغداد بھائی ڈبل فرمائش آپ سے کی گئی ہے، ایک تو یہ کلام سنا دیں اور دوسرا اس طرز میں سنا دیں. ٹھیک ہے جی، مزید
شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، یہ نعت سنا ہے.
کیا بات،
ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، ہم بھی آپ کے ساتھ اس پکار میں شامل ہیں. اور میسجز کی طرف آتا ہوں، میسجز آئے ہوئے ہیں اور یہ کلام سنا دیجئے. اے شافع امم شہ زی جال خبر، حمزہ والا سے میسج ہے اور دعائیں جو کی گئی ان کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا گیا ہے، اور ہماری طرف سے بھی دعا ہے. اللہ کریم جل وعلا بار بار مدینہ منورہ کی با ادب با ذوق حاضری ہمارا مقدر فرمائے. اور اشفاق بھائی کا کلام سنا دیں، کملی والے محمد. ٹھیک ہے جی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حمزہ والا سے ایک اور میسج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منعم بھائی سے عرض ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر کوئی واقعہ سنا دیں. سبحان اللہ، مدینہ مدینہ. قدیر بھائی ہیں، ان کا میسج ہے، جب پانچ چھ دوست بیٹھے ہوں اور ایک دوست کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، اس کی مذاق اڑایا جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کو نوٹ کریں تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں مزید. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام جو چار زبانوں میں ہے وہ سنا دیجئے. سبحان اللہ. تاریخ فیملی کی طرف سے میسج ہے کہ ٹاپک ویری نائس، تھینک یو جی، اور برائے مہربانی ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنا دیں. امداد کن امداد کن. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، میرے پیر، بڑے پیر، دستگیر، رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت سننے کا میسج کیا گیا. اللہ کریم جل وعلا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں اس نے شامل فرمایا، ان کے مریدوں میں ہی ہمیں شامل رکھے، ان کے مریدوں میں اٹھائے. اور جب جس دن کا وعدہ دیا گیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو رب العالمین جل وعلا اس دن ہمیں ان کے پیچھے رکھے، انہیں ہمارا امام اس دن بھی رکھے. اچھا جی، عرض ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا واقعہ ہو. جی بالکل، یہ میسج پڑھ لیا گیا. خالد بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کفیل اتاری، اچھا خلیل اتاری، خلیل اتاری کی آواز میں یہ منقبت سنا دیں. فیضان ام اتار جاری رہے گا. یہ کلام وہ ہے کہ میرے الارم ٹون پر یہ کلام سیٹ ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو خلیل بھائی کے اس کلام سے کھلتی ہے، فیضان ام اتار جاری رہے گا. اللہ کریم جل وعلا اس کو جاری رکھے. امت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا علم جس نے تھا. اللہ کریم جل وعلا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کے مزار فائز الانوار پر مزید اپنے انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ان کے صدقے ہمارے والدین پر بھی نظر رحمت فرمائے. اور سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرابلم میں ہوں اور ایک برا سلسلہ ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے حوالے سے گائیڈ کر دیجئے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا جس برے کام میں ہے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جا کر کنڈیشن بیان کر دیجئے، کسی عالم دین کے پاس جا کر، تو انشاءاللہ اچھی گائیڈنس ملے گی. جب پیشنٹ کی پراپر ہسٹری ڈاکٹر کے پاس آتی ہے تو پھر وہ اچھے پرسکرپشن دینے میں کامیاب ہو پاتا ہے. تو کیا مسئلہ ہے، کس طرح کا ہے، اور کیا کیا پھر اس سے بچنے کے اسباب ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ایک اپنی جگہ رہیں گے. فائنل ٹپ یا ایک جنرل ٹپ میں اگر آپ کو دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ بندہ یہ گمان رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ جب سوچ آئے گی نہیں, یہ سوچ جب تاری رہے گی تو انشاءاللہ ایسا فیضان نصیب ہوگا کہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. بڑھتے ہیں بغداد بھائی کی جانب, دیکھتے ہیں کون سی فرمائشیں آپ پوری کر رہے ہیں.
ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, ان کی
میٹوں
شاغلے خبر خبر میں ڈوب دو کہا ہے میرے شاغلے خبر مجھے بندے غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے
سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک ویڈیو کلپ شامل کرنے کا. نگرانی شورا کا ویڈیو کلپ ہے میری ذمہ داری احترام مسلم.
ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, مسلم سوسائٹی ہے, اور اس کو ہم نے اسی پیرائے میں غور کرنا ہے. پھر جو کچھ نہ کچھ نان مسلم اگر ہمارے درمیان میں رہتے ہیں تو وہ ہماری آپس کی محبت، ہمارے آپس کا پیار، ہمارے آپس کی بھائی چارگی اور ہمارے آپس کی عزت تو ریسپیکٹیبل جو ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر اتنا وہ متاثر ہو کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ یار میں بھی مسلمان ہو جاؤں تاکہ میں بھی ان کے اس ریسپیکٹیبل سوسائٹی کا ممبر بن سکوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوتن، یعنی مسلمان مسلمان یہ بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو. واضح طور پر ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ مسلمان مسلمان یہ آپس میں بھائی ہیں. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، لیکن پھر اس کے کچھ آداب ہیں. مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا يسخر قوم من قوم، نہ مرد مردوں سے ہنسیں. ایسا ان یکون خیرا منہم، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں جن پر ہنسا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی غریب آدمی ہے، بعض اوقات ہمارے یہاں مذاق غریب کا اڑایا جاتا ہے. امیر آدمی جیسا ہی لباس پہن کر آئے فیشن کہا جائے گا، غریب جیسا لباس پہن کر آئے اس کو اس کا گھٹیا بن کہا جائے گا، یار اس کو مینرس ہی نہیں ہے، تو اس کے لباس تو اس کا مذاق اڑا دیا. یا کوئی اور اس کا عارضی ایسا فعل سامنے آیا اور چار آدمی میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑایا گیا. بلکہ ہمارے یہاں تو مذاق بنایا جاتا ہے، کسی نے کرتا پہنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیپ لگا دیا اور اس کی دم بنا دی، اب وہ جا رہا ہے اس کے پیچھے مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی پرچہ چپکا دیا الٹا سیدھا، وہ بھی حیائیوں پر اور بے شرمی پر مبنی. بعض اوقات عبارتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے پیچھے چپکا دی، یہ جا رہا ہے چار لڑکے دس لڑکے مل کر اس کے پیچھے ہنس رہے ہیں، اگر کلاس روم میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے. تعلیمی اداروں میں ٹیچر کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، لیکن اگر آپ دینی مدارس میں آئیں گے درس نظامی جب عالم بنتے ہیں وہاں تو باقاعدہ استادوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں نا، وہ کیونکہ ایک دینی ماحول ہے مذہبی ماحول ہے. یونیورسٹی وغیرہ میں تو شاید استاد کے جوتے چھپا دیے جاتے ہوں تو بھی کوئی تعجب نہیں ہے. ابھی یہ بڑا تنگ کرتا ہے، جب بھی آتا ہے ٹیسٹ لیتا رہتا ہے، جب آتا ہے لیکچر جھاڑتا رہتا ہے، اس کے جوتے چھپا دو تو بےچارا جوتے اتارتا بھی نہیں ہوگا. پھر اس میں اگر بدقسمتی کے ساتھ اگر کوئی ایجوکیشن ہے تو اس میں پھر زیادہ شرارتوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب قرآن کریم میں جو کچھ ارشاد فرمایا لا يسخر قوم من قوم، کہ نہ مرد مردوں سے ہنسیں. کیوں؟ عسى ان یکون خیرا منہم، کہ عجب نہیں کہ تم جس پر ہنس رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کا استہزاء کر رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو، ہنسنے والوں سے بہتر ہو جس پر تم ہنس رہے ہو. کیونکہ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، کیا پتہ کہ اس کا جو باطن ہے وہ تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں لبریز ہو. ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے عموماً جیسے مذہبی اگر کوئی شخص آ جائے، کوئی داڑھی والا آ گیا، کوئی امامہ شریف سر پر ہے، چاروں طرف سے مذاق اڑایا جائے گا، بلکہ اس کو مزاحیہ نظروں سے دیکھا جائے گا، تکلیف پہنچائی جائے گی. اسلام و دین کی خصوصیت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہاں تک سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ کسی کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. یعنی اسلام و دین اس قدر ہمارے آپس کے تعلقات کو مینٹین کر رہا ہے. ہم لوگوں کا ظاہر دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، اور بعض اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ ان کی کوئی بیسیکلی اتنی معاشرے میں وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی، ان کا انداز بھی ایسا نہیں ہوتا، نہ ان کو گھروں پر بلائے گا، نہ قریب بٹھائے گا، نہ ان سے کوئی دوستی کرے گا. مگر یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ کسی بات پر قسم لے لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری فرما دیتا ہے. ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں بعض اوقات وہ ہوتا نیک آدمی ہے، پرہیزگار شخص ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا مذاق اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر اڑا رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو عجب نہیں کہ وہ تم سے زیادہ معزز ہو، وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. یہی بات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی فرمایا ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. پھر یہی ارشاد فرمایا عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہو. لیکن چونکہ خواتین میں یہ عادت مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا عیب دیکھنے کا جو عینک ہے یہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان کا لگا ہوا ہوتا ہے، شاید ہی کوئی عورت یا کوئی فرد ان کے عیوب بیان کرنے کے وار سے بچ جائے. بہت مشکل ہے. شوہر تک بھی نہیں بچتا, نہ بھائی بچتا ہے, نہ کوئی اور عورت بچتی ہے. یہ ان میں یہ بس پایا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو عورتوں کو الگ سے بیان کیا گیا. یہ اول تو یہ کہ الحمدللہ مسلمان ہیں, آپس میں جب مسلمانوں کے جھگڑے ہو جائیں تو ان میں صلح کروانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو. اور دوسرا یہ کہ آپس میں مذاق مسخری کرنا, مذاق اڑانا, یہ ہم کہیں گے یار ہم تو تفنن میں کر رہے ہیں نا, خوش طبعی میں کر رہے ہیں, یا دوست ہیں تو آپس میں امن و محبت جو ہے نا یہ تب ہوگی جب میں آپ کی رسپیکٹ کروں گا, جب میں آپ کی عزت کروں گا, آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا, میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, تب جا کر امن و محبت اور پیار کا ماحول بنے گا. مذاق کے نام پر بھی اگر ہم کسی کو تکلیف دیں گے نا تو روایتوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ زیادہ مذاق کرنے سے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ آپس کی عادت ہے, ہم نہیں آپس میں کرتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے بھائی تو برداشت نہیں کر سکتا تو مذاق کرتا کیوں ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے یا جب تیری باری آتی تو مذاق کرتا ہے, جب ہماری باری آتی تو چڑ جاتا ہے, جب تجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو اپنا مذاق کیوں کرتا, چل جا. یہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا اور وہ وہاں سے منہ چڑھا کر چلا جاتا ہے. یہ کب ہوا؟ جب ہم نے مزاح کو اس کی حد سے باہر نکالنے کی کوشش کی. پھر ہمارے جو مزاح ہوتے ہیں, ہمارا جو مطلب کہ ایک اپنا جو جوکنگ ماحول ہوتا ہے, اس میں دل آزاریاں بہت ہیں, جھوٹ بہت ہے. ابے وہ دیکھ, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ادھر دیکھتا اس کو پیچھے تھپڑ مارتے گدی پر. ہے یار اب گدی پر تھپڑ مارو گے اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کس نے مارا, کس نے مارا؟ ابے نہیں مارا کرنا تو کیوں مارتا ہے اس کو؟ اب جھوٹ, دھوکا, تکلیف, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب آپ بولے گا اس سے بھی محبت اور پیار ہے تو آپ بولو گے مذاق میں سب چلتا ہے. مذاق میں سب نہیں چلتا, چلتا تو صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے.
کیا بات ہے جی, بالکل وہی چلتا ہے اور اسی کو چلنا چاہیے. نگرانی شرح نے بہت عمدہ مدریف الرشاد فرمائے. اور ہمارے پاس ایک کال آئی تھی جسے میں نے لکھ لیا تھا کہ کسی دور کو میسج تھا غالباً, کسی دوست کو اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو پھر کیا کیا جائے اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت پھر یہ کرنا چاہیے کہ اس کو ٹارگٹ ہونے سے بچایا جائے. اور کچھ مدنی پھول نگرانی شورا کے باتوں سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ماحول کریٹ ہی کیوں کیا جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم اس قسم کے ماحول کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جب اس قسم کے ماحول کی زد میں آتے ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. مزہ وہ جو جس میں آپ بھی خوش ہوں اور جس سے کیا جا رہا ہے وہ بھی خوش ہو. اگر ایک کے دل پر آرے چل رہے ہیں دوسرے کے یہاں گلاب کھل رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دونوں طرف سے بیلنس بات ہونی چاہیے, دونوں ہی خوش ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو آ کر پیچھے سے اس طرح پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہچانو کون, وہ اس وقت کا جس طرح سے پکڑنے کی کیفیت تھی نہیں احساس ہو پایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب خیال آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح اپنی دامن میں اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے آپ کو صحابی نے چھوڑا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی جو اسے ہم سے خریدے, ہے کوئی جو انہیں ہم سے خرید لے. تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی, میں اتنی قیمتی چیز نہیں ہوں جسے کوئی اس طرح خریدے جس کا لبے لباب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم اللہ کے یہاں تمہاری کیا قیمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے. تو ایک یہ وہ دل لگی کا انداز ہے کہ جس سے دوسرا بھی خوش ہو رہا ہے, نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو رہے ہیں. ہم جب کسی سے طنز و مزاح کی طرف جاتے ہیں, طنز تو پھر طنز ہی ہے اور مزاح بہرحال اچھی چیز ہے, جب اس طرف جاتے ہیں تو بہت سی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں. نگرانی شورا نے بھی اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے گفتگو کی ہے, اور اپنے انداز میں بھی ہمیں غور و فکر کر لینا چاہیے. جب کسی سے مذاق کرنے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جیسا مذاق مجھے پسند ہے وہ دوسرے کو بھی پسند ہو. کچھ افراد کی عادت ہوتی ہے کہ بات کرتے کرتے وہ یا تو ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے یا کندھے پر ہاتھ مار کے کہیں گے سنا, سن رہے ہو, بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن کچھ کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہ اس انداز سے چڑھتے ہیں. آپ کہیں کہ یار میرا تو اسٹائل ہی یہی ہے, آپ کا ہے ان کا نہیں ہے, تو کوئی بیچ کی راہ نکال لیں جس سے آسانی آپ کو بھی ہو جائے ان کو بھی ہو جائے اور بات بنتی چلی جائے. مدری چینل کے ناظرین ٹاپک کی طرف ہم واپس آتے ہیں, اور ارادہ ہے ابھی ان ذمہ داریوں کو بیان کرنے کا، ان ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کرنے کا جو ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہم پر بنتی ہیں۔ ہم اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر دوسروں کی ذمہ داریاں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے منیم بھائی کہ دوسرے کے صبر کے پیمانے کو چھلکتا دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیمانے میں کتنا صبر ایک وقت میں آ سکتا ہے۔ کسی کے گھر کے آگے جناب اپنی گاڑی اس طرح سے پارک کر دی کہ وہ اگلا گھر سے ہی نہیں نکل سکتا، اپنے پرنالے کا رخ کسی کی دیوار کے ساتھ کر دیا کہ اور اتنا آگے کر کے پرنالہ لگایا کہ میری چھت سے اگر پانی باہر بھی آئے تو جناب میری دیوار اس کے چھیٹوں سے محفوظ رہے، اگرچہ اس کا ڈائریکٹ جو اس کی دھار آ رہی ہو وہ دوسرے کی دیوار پر ہی پڑ رہی ہو۔ انہیں بھائی کیا فرمائیں گے کہ معاشرے میں جب بندہ رہتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ محلے کے میں رہنے کے اعتبار سے میری کیا ذمہ داری ہے؟
خالد بھائی یہ تو لازمی سی بات ہے، اور یہ انسان کی شب و روز زندگی کے اندر اس کا حصہ ہے کہ بندہ روزانہ گھر سے باہر جاتا ہے، آفس جاتا ہے، واپس آتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے، تو گھر کے اندر تو رہتا نہیں بلکہ گھر سے اس کو باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ انسان کی ذمہ داریاں جو اس اعتبار سے بنتی ہیں وہ بھی انسان کو لازمی ان کا علم ہونا چاہیے، بالخصوص ٹریفک کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ ہر وہ قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتا دنیا کا اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو آپ دیکھ لیا جائے کہ جو اس کے قوانین ہیں ٹریفک کے ان کو میں فالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اور کچھ تو ایسے بے باک قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آیا بھی رونگ وے سے رہا ہے اور سامنے والا جو اس کے آگے آ رہا ہے اس کو بھی گالیاں دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں آگے سے آ رہا ہوں۔ ایک تو خود وہ رونگ وے سے آ رہا ہے اور جو سامنے اس کو ٹکرا گیا اس کو جائے اس طرح
دیکھو نا کہ بندہ پتہ بھی ہے ایک بندہ غلط راستے پہ آ رہا ہے، وہ کتنی اپنی جان پہ رسک لے کے آ رہا ہے، اس کے باوجود تم سامنے سے آئے جا رہے، اس کو جگہ تو جو غلط راستے سے آ رہا ہے۔
یہ تو اس بندے کو خود کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ قصور میرا ہے یا سامنے والے کا ہے، یہ تو خود انسان کو اپنے احساس ہونا چاہیے کہ بھئی قصور کس کا ہے۔ تو بسا اوقات اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے، ویسے ٹریفک جو رولز ہیں ان کو لازمی فالو کرنا ہے، ورنہ اس کے نقصانات کئی لوگوں نے دیکھے آج کل کے دور میں۔
ہماری فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر آپ سے ہیلمٹ پر پابندی کا کہا جاتا ہے کہ ہیلمٹ آپ استعمال کریں تو یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ جناب آپ ہیلمٹ استعمال کریں گے تو ہیلمٹ والی کمپنی کو فائدہ ہوگا۔
صحیح،
ان کو جو فائدہ ہوگا وہ سو ہوگا، لیکن آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لیں، آپ کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے تو وہ بھی تو محفوظ رہے گا نا، ورنہ نقش و نگار جب چہرے پر ہی بن جائیں تو پھر نقوش ہی بگڑ جاتے ہیں۔
بے شک یہ ایسا ہے، اور لازمی طور پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں۔ اب اس طرح گھر کے اندر ہے، پڑوس والوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، گھر کا کچرا اٹھا کے پڑوسی کے گھر کے سامنے ہی ڈال دینا یہ بھی ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ پڑوسی کا بھی ہر اعتبار سے ہم نے خیال رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے پڑوسی کو۔ پڑوسی تو دور کی بات ہے، پڑوسی کی کسی چیز کو تکلیف دینے سے بھی ہمارے اسلام نے منع کیا ہے کہ اس کی کسی چیز کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ جیسے کہ وہ روایت ہے کہ پڑوس کی ایک بکری آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھے تھے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گھر میں موجود، پڑوسی کی بکری آئی اور اس نے جو ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے جبڑے سے وہ روٹی کا ٹکڑا نکال لیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ تمہارا اس کے جبڑے سے روٹی کا ٹکڑا نکال لینا یہ تمہیں امان نہ دے گا، یعنی مطلب یہ تھا کہ تم جو ہے اس کی کو تکلیف نہ دو۔ پڑوسی سے دور کی بات ہے، پڑوسی کی بکری کو بھی تکلیف نہ دی جائے، یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے۔ اور بالخصوص اگر ٹریفک رولز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پر اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ٹریفک رول کو آپ نے تو فالو کیا لیکن سامنے والے نے نہیں کیا، آپ کا انداز اس وقت کیا ہونا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے پہ اتارا ہے بندہ، لڑائی جھگڑا بھی ہم نے نہیں کرنا، اسلام نے اس سے بھی روکا ہے، بندہ پیار سے سمجھا دے، دو لفظ پیار کے جو یہ اثر کر جاتے ہیں نا، ایک گھنٹہ غصے سے بندہ تقریر کر لے وہ اثر نہیں کرتی،
دو لفظ بندہ تقریر وہ ہاتھوں ہاتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے، بہت عجیب سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور عجیب سی تو بیان کرنے میں ہے کہ کون سی بات کہاں بیان ہوئی اس اعتبار سے، لیکن ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر یہ ہو رہا ہے تو بہت برا ہے۔ وہیں تقریر کرنے شروع کر دی، یار دو منٹ مجھے جانے، ابھی دو منٹ آپ رک جاتے تو میں نکل جاتا، آپ کی غلطی ہے، اب وہ دو منٹ کے پیچھے آپ لڑ رہے ہیں اور اس کو ایک گھنٹے تک کھڑے ہو کر آپ اس کی غلطی سمجھا رہے ہیں، اتنے میں نہ صرف آپ رکے ہوئے ہیں، اگلے کی گاڑی غلط لگی ہوئی ہے، آپ کی ساتھ غلط لگی ہوئی ہے، پیچھے سب کے سب بلا وجہ میں بےچارے پریشان ہو، غصہ آپ کو آیا تھا، آپ نے اس پر اتارنا تھا اور وہ بےچارے سب اب غصے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا اس میں ایک اور طرف اگر ہم دھیان کریں اپنا، ٹریفک جام کی صورت میں یا اس طرح جو جام کر دیا جاتا ہے اس صورت میں، پیچھے بھی ہارن والے اللہ معاف فرمائے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بھول گئے اور وہ جو بےچارہ باہر گاڑی میں ہے، بائک پر ہے اور اس طرح راہگیر ہیں، اتنی بےچارے مشقت میں آتے ہیں، کچھ تو گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے تو جناب اپنی زبان گندی کرنا شروع، گالیاں دینا شروع، بےہودہ کلمات کہنا شروع، یہ اچھا انداز نہیں ہے۔
بسا اوقات اس میں ہارن والے کا بھی قصور نہیں ہوتا، آگے والے نے ہیڈ فون لگایا ہوتا کان میں، وہ ہارن بجاتا رہتا ہے، آگے والا سنتا ہی نہیں ہے، جب آگے والا سنتا ہی نہیں اس کو پتا نہیں، ظاہر ہے پیچھے والے غصہ تو آئے گا نفسیات۔
اس طرح ہیڈ فون یا موبائل یوز کرنا بھی بالخصوص جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں الاؤ نہیں ہے، اور یہ الاؤ نہیں ہونا ہی اچھا ہے بھائی، اس سے بچنا بھی چاہیے۔ پھر اگر ہم اس کام میں لگے رہیں گے ظاہر ہے بے توجہ ہی ہوگی، اور جہاں بے توجہ ہی آ جاتی ہے ٹریفک، اور آپ دو ویل والی گاڑی پر ہیں، اگر بائک پر ہیں، سائیکل پر ہیں، اور پھر آپ نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو یہاں تو بیلنس بھی خود کرنا پڑتا ہے۔ کار ہے تو کم از کم خود بیلنس تو ہے، وہ اپنے ماحول کو خود اچھا بنائیے، اور آپ کم از کم اس پوزیشن میں رہیے کہ کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو میں سن تو لوں، سمجھ تو لوں، کوئی ایسی آواز آ جاتی ہے، کوئی ایسی صدا آ جاتی ہے، کوئی ایسا ہارن ہوتا ہے جو بےچارہ بہت اسپیڈ میں آ رہا ہے، آپ آہستہ آہستہ گویا باغ کی ٹہل کو نکلے ہوئے ہیں، آپ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، پیچھے والا بےچارا اسپیڈ میں آ رہا ہے اور وہ کریکٹ لین پر ہے اپنی، وہاں گاڑی چلنی ہی تیز ہے، اور آپ اس لین پر آ کر آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہے ہیں، تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں، بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اچھا یہ ہے کہ جو بڑی مصیبت کان میں اگر لگائی ہوئی ہے تو اس کو نکال لیجئے، تاکہ آواز آ جائے آپ کو اور آپ کا مسکم راہ دے سکے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ زیبرا کراسنگ کی بھی تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے، زیبرا کراسنگ کیا ہے، کیا بلا ہے، کس لیے ہے، نہ بےچارے اس کو پتا کہ جس نے زیبرا کراسنگ پر گاڑی کھڑی کر رکھی ہے، نہ اس غریب کو پتا ہے کہ میرا حق، پیدل چلنے والے کو کہ میرا حق یہ تھا کہ میں زیبرا کراسنگ کے اوپر سے جاتا، وہ بھی بےچارا اتنا پیچھے سے گھوم کر جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے زیبرا کراسنگ پہ اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا عقل و شعور استعمال ہونا چاہیے، اور ثاقب بھائی ہم جب روڈ پر آ رہے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ روڈ پر لگی ہوئی مختلف علامات جو ہیں یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں۔
سب سے پہلی بات تو وہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہے، وہ چاہے زیبرا کراسنگ ہو، چاہے وہ ٹریفک کے جو اشارے وغیرہ ہیں، یہ ہو، اصلا یہ ہماری ہی حفاظت کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اچھا، اس میں دوسروں کو موقع بھی ملتا ہے، اب کسی نے کہیں جانا ہے، اگر ہماری ہی کوشش ہوگی تو ہم ہی گزرتے رہیں، ہم ہی گزرتے رہیں، ہمیں روکا نہ جائے، تو بہت سارے جو مریض ہیں یا دیگر جو پریشان ہیں، کسی نے کسی ضروری کام میں پہنچنا ہے، وہ بھی پریشانی کا سامنا اسے ہوتا ہے، تو اس لیے کچھ اشاروں کا سلسلہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر لال بتی جل جاتی ہے تو آپ رک جائیں وہیں پر۔ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم لال بتی جلے، پیلی جلے یا سب جلے، ہم نے بھاگنا ہے یہاں سے، اس کو توڑنا ہے۔ جیسے ہمارے منی بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بھی قانون ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا یہاں پر لازم ہے، تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کوئی اشارہ، مثلا جو سرخ لائٹ جلتی ہے اشاروں میں تو ہمیں رک جانا چاہیے، پھر جب یلو لائٹ جلتی ہے تو اس میں ہم اپنی گاڑی سٹارٹ کریں، نہ کہ بھاگ جائیں، چونکہ اس وقت یہ خطرہ ہوتا ہے، چونکہ گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اب ہم بھی بھاگے اور آگے سے گاڑی جب آ رہی ہے تو یوں حادثہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے،
بہت بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے بچپن میں ایک نظم آیا کرتی تھی، اس کو پڑھا کرتے تھے، تو اس میں یہی تھا، لبے لباؤ اب یاد ہے، اس میں یوں ہے کہ اگر بتی پیلی والی جل رہی ہے، یلو والی جل رہی ہے، تو آپ نے انتظار کر رہا ہے، ہمارا کیا گمان ہوتا ہے کہ سب انتظار کر رہے ہوں گے، ابھی چلو، اور دوسرے نے انتظار نہیں کرنا، آپ انتظار کر لیں، جب آپ کو گرین سگنل مل جائے تو پھر آگے جائیے، پھر آگے بڑھیے۔ یہ تھوڑی سی احتیاط طویل افسوس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ہی آپ کے جسم سے الگ کر دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہت بہتر ہے۔ کتنی دیر آپ کو ہو جائے گی، چند سیکنڈز کا ہی فرق آئے گا، وہ جو یلو لائٹ ہے وہ گھنٹوں نہیں جلی رہتی، چند سیکنڈ کی بات ہے، اگر تھوڑا سا اس وقت قابو کر لیں تو بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، اپنی بھلائی اور برائی کو پہچاننا، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، کیا فرمائیں گے شاہ جی؟
جی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے لیے پہلے تو یہ تو پہچانے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کو پہچانے، پھر اس پر عمل کریں۔ اچھا، پھر اس پر عمل کرنے کے ہمیں مواقع دیے گئے ہیں، ہمیں بتایا گیا بھائی اس پر آپ عمل کریں گے یہی آپ کے لیے اچھا ہے، اس پر عمل کریں گے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جان کا نقصان ہے۔ اب مثال کے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بائک کے اوپر, وہ لیٹ کر وہ چلا رہا ہے معاذ اللہ, اور وہ اب ایک ہی سہارا ہے بڑھاپے کا, والدین نے بڑی محنت اور مشقتوں سے پالا ہے. تو دیکھیں خود تو چلے گی دنیا سے, لیکن ساری زندگی کے لیے روگ اور جو غم, اور وہ ہمیشہ روتی رہے گی ماں, اس آنسوؤں کا مداوع کون کرے گا, وہ کہاں پر وہ بلکتی رہے گی, تڑپتی رہے گی. تو اس کے لیے والدین نے نہیں پالا ہوتا, وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. اب جس کا ایک ہی پھول ہو اور وہ بھی گل ہو جائے, وہ بھی نہ رہے, اور وہ بھی کس وجہ سے, اپنی غلطی کی وجہ سے, یا وہ اشارہ توڑ دیا, یا پھر اوپر بائک کے اوپر لیٹ کر چلانا شروع کر دیا, بائک کو کھڑا کر کے چلانا, ایک ٹائر پک
ون ویلنگ شروع کر دی. بہت سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, اور یہ ہماری صحبتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے آپ ڈیرنگ بن کے دکھائیں, اب ڈر گئے, جو ڈر گیا وہ مر گیا جناب, اور طرح طرح کے مقولے اس بارے میں کہے جا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں برنگیختہ کرتے ہیں, ابھارتے ہیں اس بات پر کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے لوگوں کی توجہ ہو. اللہ خیر فرمائے, کسی لکھنے والے نے اس بات کو لکھا کہ یہ دوسرے کی واہ لہنے کے چکر میں اپنی ماں کی آہ نکال گیا. کیا تھا, لوگ دیکھ کر, اب تو منٹوں میں سیکنڈوں میں گزر جائیں گے نا کسی کے آگے سے, وہ کیا واہ واہ کرے گا, کون سا آپ کو ہار پہنانے کے لیے آئے گا, آپ کو کوئی ہار نہیں پہنائے گا بھائی. اگر نقصان ہو گیا نا, اور اگر آپ حادثے کا شکار ہو گئے, اللہ خیر فرمائے, اللہ معاف فرمائے, کون سے لفظ کہنا چاہیے مجھے صحیح طور پہ سمجھ نہیں آ رہا, لیکن ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک حادثہ ہوا اور جان چلی گئی, بہت بڑا نقصان ہے. ایک حادثہ ہوا اور پاؤں چلے گئے, جان چلی گئی نا, وہ تو ایک یوں صبر تھا کہ چلو گیا, لیکن صرف پاؤں چلے گئے, ابھی جان باقی ہے. اب جو ساری زندگی آگے گزارنی ہے نا, وہ پھر بڑی مشقت والی ہے. یہاں تو پاؤں والوں کا سہارا بننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, مدد کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن آپ معاشرے پہ ایک نظر تو ڈالیے. جو بیچارہ جس مصیبت میں مبتلا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے, اور اس میں ہم ان کی مصیبتوں کو بڑھائیں, ان کی پریشانیوں کو بڑھائیں, جن کے ہم کفیل ہیں, جن کے ہم سہارے ہیں, جن کا بھروسہ ہم پر ہے, ہم انہی کے لیے کوئی فکر نہ کریں. بالکل عجیب سی زندگی, لا ابالی پن, یہ اچھا نہیں ہے. اپنی ذمہ داریاں لا ابالی پن ختم کرنے سے بھی ان کا احساس ہو سکتا ہے. منیم بھائی سے ہی اس سوال کو لیتے ہیں, اس کا جواب لیتے ہیں. احساس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا گیا تھا, اور منیم بھائی نے شروع میں گفتگو کی تھی کہ جناب لسٹ بنائے. انہوں نے کہا کہ مہیم بھائی لسٹ بنائی ہوئی ہے, اداروں نے لکھ کر دی ہوئی ہے, یہ آپ ہیں, یہ آپ کی جے ڈیز ہیں, جو ڈسکرپشنز ہیں, اور ان کو آپ نے فالو کرنا ہے, لکھ کے دیا ہوا ہے, لیکن احساس ہی نہیں ہے. وہ احساس کیسے آئے گا؟
خالد بھائی, اس حوالے سے یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے جو فوائد ہیں اور جو اس کے نقصانات ہیں, دونوں کو پیش نظر رکھا جائے. ان دونوں کو پیش نظر رکھے گا تبھی انسان کے اندر خود بخود احساس پیدا ہوگا. انسان کے مائنڈ میں نا منفی مثبت دونوں طرح کے اثرات اور خیالات ہر وقت جو ہے وہ یلغار کرتے رہتے ہیں, اور بندہ جس خیال کو اپنے دماغ میں جگہ دے گا نا, وہی خیال اس پر حاوی رہے گا. اگر بندہ اس خیال کو دے دے کہ یار مجھ پر ذمہ داری ہے, ایک دین کی اور ایک دنیا کی. دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نماز پڑھنی ہے, کسی کا دل نہیں دکھانا, کوئی گناہ نہیں کرنا. اور جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بسا اوقات دین کے زمرے میں بھی آتی ہیں, بسا اوقات دنیا کے زمرے میں بھی آتی ہیں. تو ان کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں. ان چیزوں کے فوائد اور نقصانات پر نظر رکھے. دین کے اعتبار سے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے روکا ہے کہ گناہ نہیں کرنا, اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے گناہ نہیں کرنا. اب بندہ گناہ کر رہا ہے تو اب اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کو بندہ اپنے ذہن میں رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ بار بار گناہ کر رہا ہے اور اللہ عطاؤں کی بارش کر رہا ہے, وہ گناہ کر رہا ہے اللہ اس کو دے رہا ہے, اب تم کیا کرو؟ تم یہ جان لو کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے, اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ایسا رسوا کرے گا, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی اب غور کریں کہ دین کے اعتبار سے نقصانات کیا ہیں, بندہ اگر اپنے اندر احساس پیدا نہیں کرتا, اور دنیا کے اعتبار سے, دنیا کے اندر جو بندہ احساس ذمہ داری جس میں نہیں ہوتا نا, دنیا میں بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا, ارے کہتا یار یہ تو بندہ بیکار ہے, اس کے ذمہ تو کوئی کام نہیں لگانا, اس کے اندر تو احساس ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی لوگوں کے اندر اس کا ایک برا کردار بن جاتا ہے, لوگ اس کو برا جانتے ہیں. تو دنیا میں بھی وہ جو ہے رسوا ہو جاتا ہے, خود اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے, خود اعتمادی اس سے اٹھ جاتی ہے. لہذا اپنے اندر احساس پیدا کریں, اس کے فوائد کو اپنے دماغ میں رکھیں, اس کے نقصانات کو اپنے دل میں رکھیں, تو انشاءاللہ بندے کے اندر خود احساس ذمہ داری پیدا ہوگا.
احساس ذمہ داری بہت اچھی چیز ہے, ذمہ داریوں کا خیال بھی ہونا چاہیے. میری جو ذمہ داریاں قرآن و حدیث میں میری پیاری شریعت نے، میرے پیارے اسلام نے بیان کی ہیں، ان کا بھی ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے، خیال بھی ہونا چاہیے، معلومات بھی ہونی چاہیے. اگر معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو اس کو ادا کرنے میں یقیناً قصر رہے گی، وہ ادا صحیح طور پر نہیں ہو پائیں گی. احساس ذمہ داری ڈیولپ کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں سے وابستہ مفاد پر بھی ذرا غور و فکر کر لیا جائے کہ مجھ سے لوگوں کا کیا فائدہ ہے اور پھر میرا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، سلسلہ پیش کرنے میں جو کمی رہ گئی، اگر کچھ غلطی ہو گئی، رب العالمین جل وعلا اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آئیے صلاۃ وسلام شامل کرتے ہیں.
پیار